إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنایا اور مکہ میں آپ پر قرآن کا نزول ہوا اور آپ نبی اور رسول بنائے گئے. اللہ کی طرف سے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا. آپ نے اپنے رشتہ داروں کو, قریش کو اور عام عرب کے لوگوں کو اسلام کی, توحید کی, اللہ کی عبادت کی دعوت دی. بہت سے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ابتدائی مرحلے میں. کچھ اس دعوت کے سلسلے میں شک و شبہ میں تھے, لیکن دھیرے دھیرے ان کے شبہات دور ہوئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. لیکن جن لوگوں کے لیے آپ کی دعوت, خصوصاً دعوت توحید اور آپ کی اتباع اور اطاعت کی دعوت اپنی سرداری, اپنی سیاست اور اسی طرح سے اپنی تمام عبادات اور رسم رواج کے خلاف آپ کی دعوت دکھائی دی, انہوں نے آپ کے خلاف ایک محاذ کھول دیا. آپ کا مذاق اڑانا, آپ کے سر پر مٹی ڈالنا, آپ کو ستانا, آپ کو بازاروں میں, راستوں پر, مجلسوں میں, مسجد میں, مسجد حرام میں جو کہ امن کی جگہ ہے, ان تمام جگہوں پر پریشان کرنا, آپ کا مذاق اڑانا, آپ کو طعنے دینا, آپ کو برے برے القاب سے پکارنا, ہر اعتبار سے اس قسم کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی شروع کی. لیکن ابتدا میں بعض اوقات مخالفت مذاق کی صورت میں ہوتی ہے اور بعد میں وہ بہت ہی جارحانہ اور بہت ہی سخت رویہ اختیار کرتی ہے. شروعات میں آپ کی دعوت کو ہلکا سمجھا گیا, کسی نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا, بس وہ مذاق کی حد تک, تاکہ وہ کیا نکالے نیا. لیکن دھیرے دھیرے جیسے ان کو محسوس ہونے لگا کہ اس دعوت کو قبول کرنے والے بڑھ رہے ہیں اور اس دعوت میں لوگوں کو مضبوطی محسوس ہو رہی ہے, تو ان کو یہ احساس پیدا ہوا کہ کہیں یہ پودا پیڑ نہ بن جائے. ان کی مخالفت مذاق سے نکل کر دشمنی تک پہنچ گئی اور انہوں نے ہر قسم کی تکلیف دینا اپنے لیے حلال بلکہ لازم کر لیا, اس لیے کہ ان کی جڑوں پر اس دعوت کی کلہاڑی چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ, اور خصوصاً وہ صحابہ جن کا کوئی قبیلہ مکہ میں نہیں تھا, جن کا کوئی سپورٹر نہیں تھا, جن کا کوئی محافظ نہیں تھا, ایسے لوگوں کو مکہ کی گرم ریت میں, بازاروں میں اور جہاں موقع مل جاتا ان کو ہر طرح سے ستایا جاتا ہے. گرم ریت پر لٹایا جاتا, زمین پر گھسیٹا جاتا, باندھ کے رکھا جاتا, مارا جاتا, زخمی کیا جاتا, اور مقصود صرف یہی تھا کہ یہ لوگ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں, یہ لوگ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, یہ لوگ اس کلمے سے پھر جائیں. اس لیے کہ باطل کے پاس طاقت ہوتی ہے, دلیل کی طاقت نہیں ہوتی ہے. جس کے پاس دلیل کی طاقت ہوتی ہے وہ بات کی بنیاد پر اپنی حقانیت کو منواتا ہے. لیکن جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ ہاتھا پائی پہ آ جاتا ہے. یہاں صرف ہاتھا پائی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک طرفہ ظلم تھا. ہر طرح سے صحابہ کو ستایا گیا, خاص طور سے عمار بن یاسر, ان کے گھرانے کو, اور اسی طرح سے دوسرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو کمزور صحابہ تھے, ان کو ہر طرح سے ستایا گیا. اور یہ بات بڑھتے بڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی, آپ کے ساتھ بھی بدسلوکی کی جانے لگی, یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ان لوگوں نے کر لیا. اللہ تعالی معاملات کے وقوع سے پہلے ان کو جانتا ہے, اور اللہ تعالی اپنے خصوصی بندوں کو, خاص طور سے انبیاء کو, جبکہ وعدہ بھی کیا ہے, بچانا خوب جانتا ہے. اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل کر ایک ایسی زمین کی طرف جانے کی تاکید کی, حکم دیا, وحی کی, جس میں پہلے ہی سے بہت سارے ایسے لوگ تیار ہو چکے تھے جو اس نبوت کی ذمہ داری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی, اس کا پوری طرح سے ساتھ دینے کے لیے پہلے ہی تیار ہو چکے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے مال تو دور کی بات ہے, ان کے لیے اپنی جان بھی اللہ کے دین کے لیے دینا خوش قسمتی تھی, جو کھو کر آخرت میں پانا چاہتے تھے, جن کو کھونے کا غم نہیں تھا, بلکہ جن کو کھونے کا موقع نہ ملے اللہ کے دین کے لیے, یہ چیز ان کے لیے غم بن جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کھونا پڑے دنیا کو, یہ ان کے لیے خوش قسمتی تھی. لیکن اگر اللہ کے دین کے لیے کچھ کھونا نہ پڑے, اللہ کے دین کے لیے کچھ دے نہیں سکتے ہیں, خالی نہیں ہو سکتے ہیں, تو یہ ان کے لیے غم کی چیز بن جاتی تھی. جن میں نیکیوں کے لیے سبقت تھی, جن کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے وہ اللہ کے دین کے کام آئیں, کسی طرح سے وہ اللہ کے دین کی سربلندی میں کوئی ایک قدم ہی چل سکیں, یا جو کچھ چاہے وہ سب کچھ نچھاور کر دیں. جہاں کہ مرد تو مرد, عورتیں اور بچے بھی اونچے جذبات کے حامل تھے, جن کی زندگی کا مقصد اپنے گھر کی دیوار کو اونچا کرنا نہیں تھا, بلکہ اللہ کے دین کی عمارت کو, اس دعوت کی بلندی ان کا مقصد تھا, اس کو اونچا کرنا ان کا مقصد تھا. وہ اپنی ہلاکت اگر نبی کی حفاظت کی وجہ سے ہو تو خوش قسمتی سمجھتے تھے, اگر نبی کی حفاظت میں ان کی ہلاکت ہو تو یہ اس کو شہادت اور خوش قسمتی سمجھتے تھے. ایسے قیمتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انصار کہا ہے, اور وہ لوگ جو مکہ میں ظلم و ستم سہ کر مدینہ گئے تھے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں المہاجرین کہا ہے, المہاجرون. تو اسلام کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے دو بہت ہی قیمتی, بلکہ امت کے سب سے قیمتی افراد ہیں, اور دو جماعتیں ہیں, دو لوگ ہیں. جماعت اس معنی میں نہیں جسے آج جماعت ہوتی ہے, ایک دوسرے کو غلط بولتی ہے, بلکہ دو طبقے ہیں. اس عمل کی وجہ سے جو عمل انہوں نے کیا, ایک وہ لوگ ہیں جو مہاجر ہیں, جو مکہ سے مدینہ گئے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, ساری جائیداد چھوڑ دی, کچھ لوگوں نے بیویوں کا تکا چھوڑ دیا جو اسلام نہیں لائے گئے, لوگوں نے تجارت اپنی برباد کر دی, گھر کا سارا چھوڑ کے جو لباس تھا بدن پر اسی سے نکل گئے, کچھ لوگوں کو کچھ موقع ملا ساتھ میں لینے کا لے لیا, اور کبھی تو ایسا ہوا کہ راستے میں کچھ لوگ مل گئے وہ بھی چھین لیا, جان بچا کے کسی طرح سے مکہ سے مدینہ پہنچے. جنہوں نے اپنی زندگی کی شروعات نئے طور پر کی, کس وجہ سے؟ اللہ کے دین کی وجہ سے. جو کوئی مسلسل فاقے میں رہے, کسی نے تجارت شروع کی, کسی نے اپنے آپ کو صفا کے لیے خاص کر دیا کہ وہیں دین سیکھیں گے, جو کھانے کو ملے گا کھائیں گے, نہیں ملے گا تو بھوکے سو جائیں گے, کیا مسئلہ ہے, لیکن علم کے بھوکے نہیں سوئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو لیں گے. جسم کی بھوک چلے گی, کھانے کو نہیں ملے گا چلے گا, لیکن دین اگر نہیں سیکھنے ملے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ایسے لوگ بھی تھے. غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے, میں نے اہل صفہ میں سے تقریباً 70 لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنا کم لباس ان کے پاس تھا کہ اس کو پکڑے رہتے تھے کہ کہیں کھل نہ جائے, صرف اتنا سا کپڑا ان کے بدن پر رہا کرتا تھا. یہ مہاجر تھے, یہ اہل صفہ تھے, اس میں مدنی صحابہ بھی تھے. اور دوسری جماعت وہ جنہوں نے اپنی ساری کمائی اور اپنی پونجی اسلام کے لیے نچھاور کر دی. مکہ سے آنے والے مہاجرین ان کے لیے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی، یہ نہیں سوچا کہ کہاں سے یہ بوجھ آ گیا، کبھی یہ نہیں سوچا، بلکہ اس میں خوش قسمتی سمجھی کہ ہمارے پاس کچھ ایسا ہو جو ان کو پسند آ جائے، جو چاہیے وہ لے لو، ہماری جائیداد میں سے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے جو چاہیے تم کو لو. انہوں نے اپنے لیے اس میں کبھی بخل نہیں کیا، ان مہاجرین کے لیے اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کی. یہ دو طبقے اسلامی تاریخ کے بہت ہی عمدہ اور اسوہ جس کو آپ کہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جس کو امام البخاری نے روایت کیا اور دوسرے محدثین نے بھی، آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ، وہ افراد جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان میں علاقائی اعتبار سے ایک تو مکہ ہے جہاں دعوت کی ابتدا ہوئی، اور دوسرا علاقہ ہے جس کو ہم آج مدینہ کہتے ہیں. مدینہ کے لغوی معنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو شہر کے ہوتے ہیں، لیکن مدینہ جس کا نام پہلے یثرب ہوا کرتا تھا اس کو مدینہ کر دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا، اس کا نام آج بھی مدینہ اور قیامت تک مدینہ رہے گا. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں اسلام کی بنیادیں رکھی گئیں اور جہاں سے دعوت کو وہ قوت ملی کہ اس کے بعد اسلام پھیلتا ہی چلا گیا، اور اس کے بعد جو بھی رکاوٹیں اسلام کے پھیلنے میں آئیں ان افراد نے جم کر ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی ساری صلاحیت کو صرف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا غلبہ دیا کہ پھر بادشاہوں کو بھی خط بھیج کر منوانا پڑا. جس نے مانا ٹھیک، نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے اس کا کام کر دیا. تو یہاں پر آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے، بعض لوگوں کو تھوڑا تعجب ہوا، بعض لوگوں نے پوچھا بھی یہ کیا موضوع ہے، فضائل مدینہ، ایسا بھی موضوع ہوتا ہے، بعض لوگ چونک گئے کہ یہ مدینہ، چل مدینہ وہی تو نہیں ہے یہاں. یہ ہماری تاریخ کا یا اسلامی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جو ماضی سے جڑا ہوا ہے، اور جس کے بارے میں صرف اتنا نہیں کہ وہ ماضی سے جڑا ہوا ہے، اس سے مستقبل بھی ہمارا جڑا ہوا ہے، جیسا کہ میں آگے آؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے اپنی دعوت کی ابتدا اطمینان کے ساتھ کی، آپ کو کوئی خطرہ نہیں بلکہ آپ کے محافظ، اور جہاں مسجد بنی جس میں کھل کر مؤذن نے اذان دی، جہاں صفیں لگیں اور صحابہ نے جماعت سے نمازیں پڑھی، اور کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، سکون کے ساتھ نمازیں، جہاں دین کے سیکھنے کے لیے حلقے لگا کرتے تھے، وہ زمین جہاں پر ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں تجارت ہوتی تھی، تو ایسی تجارت کے کوئی کسی کو دھوکہ دینے والا نہیں تھا، ایسے بازار جس میں جھوٹ اور دھوکہ نہیں بلکہ خیر خواہی تھی، ایسی بستیاں کہ جن کے اندر اللہ کا دین اسلام اور اللہ کی شریعت نافذ تھی، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنا قرآن جانتے تھے کہ امام بن سکتے تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں تھے لیکن ان کے لیے، ان کے پاس اللہ کا دین اتنا تھا کہ وہ امام بننے کی صلاحیت رکھتے تھے. کئی روایتیں، اب میں اس میں جاؤں گا بہت لمبا ہو جائے گا. اس بستی کے اس اسوہ اور نمونہ جو بستی ہمارے لیے ہے وہ کون سی بستی ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے. اس مدینہ کے بارے میں، مدینہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس کا تعلق اس دور سے بھی ہے اور آنے والے دور سے بھی ہے، اور اس جگہ کی کچھ خاص باتیں ہیں، خصوصیات ہیں جو دوسری جگہوں میں نہیں ہیں، اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے. کوئی کہے کہ یہ ٹاپک کیسا ہے، تو ہم کہیں گے اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک مستقل کتاب تقریباً 550 سے زیادہ صفحات پر ہے، اس میں سے پورا نکلنا پڑا ہے. میں تھوڑا نکال کے لایا ہوں آپ کے سامنے، بہت ہی چن کے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اب ان میں الفاظ کا فرق ہے، 3-4 حدیثوں میں سے پھر کون سی چننا، اس کو چنو. اس طرح سے چن چن کے مختصر ترین درس جو ہے اس کو کرنے کی میں نے کوشش کی، ورنہ تقریباً 500 سے زیادہ صفحات پر تو صرف ایک کتاب ہے. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی ساری باتیں مدینہ کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بھی بات کافی ہے کہ امام البخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں خاص ایک کتاب، ایک حصہ، ایک فصل قائم کی ہیں فضائل مدینہ پر، اور بعض علماء نے مستقلاً کتابیں اس پر لکھی ہیں، اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ قیامت کے قریب دین اگر ہوگا تو مدینہ میں ہوگا، یہ بھی بہت ضروری سمجھنا ہے۔ جب دجال کا دور آئے گا تو اس وقت میں مدینہ کی ایک خاص اہمیت ہوگی، ابھی وہ آیا نہیں وقت، اس لیے اس سے پہلے ہم کو یہ جاننا بھی ضروری ہے، یہ صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہمارے مستقبل کا بھی حصہ ہے، فیوچر کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے اس موضوع پر آج کے اس درس میں ہم اختصاراً گفتگو کریں گے۔ کوئی سوال یہ پوچھ سکتا ہے مکہ کیوں نہیں؟ بلا شبہ میرا ارادہ پہلے یہی تھا کہ مکہ اور مدینہ دونوں کو لیا جائے، لیکن اگر ایسا کیا جاتا تو آپ کو کل افطار تک یہاں بیٹھنا پڑتا، اس لیے دو میں سے ایک موضوع مجبوراً مجھ کو چننا پڑا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ دونوں کو تو جمع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک موضوع ہی اتنا بڑا ہے، تو پھر اس میں مکہ بھی جوڑا جائے، مکہ کے فضائل، اس کے اپنے فضائل ہیں، تو دونوں میں سے ایک کو لیا جائے۔ پھر کوئی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے مدینہ سے پہلے مکہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پہلے تو وہاں سے شروعات ہوئی اسلام کی تاریخ، لیکن مکہ سے اتنی زیادہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ اگر ان سب کو بیان کرنے ہم شروع کریں تو بہت زیادہ وقت اس میں لگے گا، کیونکہ مدینہ کو شروع کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مکہ کو شروع کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرنا پڑے گا، اور مکہ کے اطراف، مکہ میں مسجد حرام ہے، اسی طرح سے مقام ابراہیم ہے، اور وہاں پر مینا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے، اتنی زیادہ چیزیں مکہ سے جڑی ہوئی ہیں، زمزم ہے اور کیا کچھ نہیں، کعبہ ہے، اب بتائیے کیا کیا کتنے وقت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے مجبوراً مکہ کو بعد کے لیے رکھا ہوں کہ اس میں کئی درسوں میں، کئی دروس میں مکہ کی تاریخ، مکہ کے فضائل، اور اس میں ہر ہر جز زمزم ہے یا کعبہ ہے، اس کو ایک ایک درس میں مستقلاً لیا جائے، تاکہ طبیعت میں بھی سحری ہو، آدمی کو بھی اچھا لگے کہ ہاں پوری بات سامنے آئی۔ اور آج کے درس میں میں نے سمجھا کہ مناسب سمجھا کہ مدینہ کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ یہ دعوت کے لیے بھی ایک مناسب موضوع ہو جائے۔ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں یہ لوگ نبی کے دشمن ہیں، یہ لوگ نبی کے گستاخ ہیں، یہ لوگ نبی سے محبت نہیں رکھتے، یہ بھولاپن ہے، غلط فہمی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کیا، نبی نے جس علاقے میں قدم رکھا اور جہاں اسلام کی اشاعت کی ابتدا ہوئی، جس علاقے نے نبی کو پناہ دی اور نبی کی دعوت اور نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، پیش کیا، ہم اس جگہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اوپر کی بات ہے، ہم تو زمین سے محبت رکھتے ہیں جس سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا، جیسا کہ آگے حدیث میں ذکر کروں۔ تو یہ موضوع، ایسے ہمارے کچھ بھائی جو غلط فہمی کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں اگر آئیں تو ان کے دل میں بھی دعوت کے لیے ان کی زمین جو ہے دل کی نرم ہو سکتی ہے۔ ہم ان کو دے سکتے لو سنو مدینہ کے فضائل، تو وہ آدمی جو ہے ہو سکتا ہے دعوت میں ہم سے قریب آئے۔ تو بہرحال، اور بہت سارے لوگ جو مدینہ مدینہ کرتے ہیں، ان کو اکثر کو مدینہ کے فضائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک مفید موضوع ہے۔ ہم کہیں ٹھیک ہے رک مدینہ سن مدینہ، اس کو بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی سنیں گے بھائی ہم تو مدینہ مدینہ ہی بول رہے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں مدینہ کے بارے میں کچھ، ہم کو صرف مدینہ کا نام معلوم ہے، لیکن یہ تو اور آگے پہنچے ہوئے ہیں، تو مدینہ کے بارے میں اتنا بتا رہے ہیں کہ ہمارے آدمی نے بھی ہم کو نہیں بتایا اتنا۔ تو یہ جو ہے دعوت کی نسبت سے بھی ایک دل کو نرم کرنے والا موضوع، آپ سمجھ کے چلیں، اس میں کوئی بریلویت نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، اور تقریباً حدیثیں میں نے بشری تقاضے کے تحت جتنا بھی ہو سکتا ہے، انسان جتنی بھی تحقیق کر سکتا ہے، میں نے اس میں کوئی ضعیف حدیث جمع نہیں کی ہے، یہ ساری صحیح یا حسن درجے کی روایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے دار کو، دار گھر کو کہتے ہیں، دار سے مراد علماء نے کہا یہ دار الہجرہ ہے، تو مدینہ کے ناموں میں سے ایک نام الدار بھی ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا، اس لیے محدثین نے الدار سے مراد کہا کہ یہاں پر گھر کو بسایا کا کیا مطلب ہے۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان ہجرت کرنے والوں سے پہلے، من قبلہم، جن لوگوں نے الدار کو یعنی مدینہ کو بسایا اور ہموار کیا یہاں کی زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے، اور ایمان لائے ان سے ان کے آنے سے پہلے، والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیہم، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں. اشارہ کس کی طرف ہے؟ انصار کی طرف ہے. انصار صحابہ جنہوں نے مدینہ کو ہموار کیا، تیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، اور صحابہ کے ہجرت کرنے سے پہلے، مہاجرین کے مدینہ میں آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، یعنی صحابہ مہاجرین سے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو مہاجرین صحابہ کو جو کچھ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عطایا ان کو دیتے ہیں مہاجرین کو، ان کے مقابلے میں زیادہ اگر دیتے ہیں مہاجرین کو انصار کے مقابلے میں، تو اپنے دل میں اس سے کوئی حسد اور تنگی نہیں پاتے ہیں. ان کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے اتنا کیا اسلام کے لیے، یہ باہر سے آئے اور ان کو زیادہ مل رہا ہے، ہم کو کم مل رہا ہے، ایسا کبھی وہ نہیں سوچتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو کچھ مہاجرین کو دیا جا رہا ہے اس سے اپنے دل میں کوئی تنگی اور حسد محسوس نہیں کرتے ہیں. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اگرچہ خود تنگی میں ہو اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. دوسرے کو ملا مجھ کو نہیں ملا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ میرے پاس تھوڑا ہے، میرے اپنے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کے پاس نہیں ہے تو میں اس کو دے دوں اور خود بھوکا رہ جاؤں، ان کا تو یہ حال ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کا اپنا معاملہ تنگ دستی کا کیوں نہ ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہ انصار کی فضیلت میں آنے والی آیت ہے، اور اللہ نے یہاں پر مدینہ کے ناموں میں سے ایک نام الدار کا ذکر کیا ہے. یہ واقعی گھر ہے جس کو گھر کہا جائے، کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیرہ کر لیا. مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ مکہ نہیں گئے، مکہ فتح ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی آپ مکہ نہیں گئے، آپ مدینہ ہی میں رہے، وہیں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا، جیسا کہ آگے ساری روایتیں آئیں گی. تو یہ وہ آیت ہے جس میں مدینہ کا نام الدار اللہ نے ذکر کیا ہے، اور مدینہ والوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی جن کو ہم انصار کہتے ہیں. یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں مدینہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بیان کی ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی ساری باتیں صرف ایک علاقے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کتنی بڑی بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا مجھ کو ایک بستی کا حکم دیا گیا. امرت بقرية، ایک قریہ، ایک بستی کا حکم مجھ کو دیا گیا، یعنی تم وہاں جاؤ وہاں رہو، ہجرت کا حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم آیا. امرت بقرية تأکل القرى، ایک ایسی بستی جو باقی ساری بستیوں کو کھا جائے گی، ایک ایسی بستی جو باقی ساری بستیوں کو تأکل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، یہ ساری بستیوں کو ہڑپ جائے گی، یعنی ساری بستیاں، جیسے کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کا سانپ دیکھی کیا کیا اس نے، جادوگروں کے جتنے سانپ تھے سب کو نگل لیا. تو یہ بستی جو ہے جتنے بھی اہل باطل ہیں، باقی سارے علاقے ہیں بڑے سے بڑے بادشاہ ہوں، یہ ایک بستی ایسی ہے کہ یہاں سے اسلام کی دعوت جب شروع ہوگی اور فتوحات کا سلسلہ جب شروع ہوگا تو سارے عالم میں جتنی بڑی سے بڑی بستیاں ہوں سب کو نکل جائے گی. تو اس کی فضیلت میں آپ نے کیا کہا، امرت بقرية، مجھ کو ایک ایسی بستی کا حکم دیا گیا ہے، تأکل القرى، جس جو ساری بستیوں کو نگل جائے گی، یعنی ساری بستیاں مغلوب ہو جائیں. جیسے آدمی اپنی زبان میں کہتا ہے اس کو تو میں چبا جاؤں گا، اس کو تو کھا لوں گا میں، وہ نگل جائے گا اس کو، یعنی وہ مغلوب ہو جائے گا اس کے مقابلے میں. تو یہ بستی ساری بستیوں پر غالب آئے گی. اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں دی تھی. اور یہ بات آپ دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ زمانہ شروع ہوا ہے جس میں ساری روم اور فارس اور کون کون سے یعنی ملک تھے جو فتح کے صحابہ نے، لیکن وہ ساری کی ساری بستیاں جو تھیں وہ کس کے تابع ہو گئی؟ مدینہ کے. لیکن یہ بعد میں ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھ کو ایک ایسی بستی کا حکم دیا گیا ہے جو ساری بستیوں کو نگل جائے گی. اور آپ نے فرمایا یقولون یثرب، اس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، یعنی منافقین اس کو، علماء نے ہی کہا کہ منافقین اس کو یثرب کہتے ہیں، کیونکہ یثرب یعنی قرآن میں ذکر ہوا ہے، لیکن یہ پچھلے زمانے کا نام ہے جو اسلام سے پہلے مدینہ کا تھا. یثرب کا لفظ ہوتا ہے، یثرب تثریب سے ہے. تثریب کے معنی ہوتے ہیں ملامت، کسی کو ملامت کرتے ہیں، برا ہے یہ تو. تو تثریب کے معنی ملامت کے ہوتے ہیں. تو اس بستی کا نام کیا تھا؟ یثرب. اللہ نے اس نام کو ہٹا دیا اور اس کا نام کیا دیا گیا؟ مدینہ. اس کا نام طابہ، اس کا نام طیبہ دیا، اور بھی نام علماء نے ذکر کیے، اس کا وقت نہیں ہمارے پاس. تو اس کا نام مدینہ رکھا گیا. مدینہ علماء نے کہا مدینہ لفظ بنا ہے دانا سے، دانا کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری. تو یہ وہ بستی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے دین کے لیے فرما بردار ہو چکی تھی، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مدینہ. مدینہ دان یا دین اسے ہے. تو یہ یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار ہونے کے اور یعنی ماتحت ہونے کے. اس اعتبار سے اس کا نام کیا دیا گیا؟ مدینہ. آپ نے فرمایا یقولون یثرب، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، وہی المدینہ، لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ مدینہ ہے. تو یثرب کہنا علماء نے کہا صحیح نہیں مدینہ کو. آج اگر کوئی مدینہ کو یثرب کہتا ہے تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے. قرآن میں بھی یہ جو نام آیا ہے یہ دوسرے لوگوں کو کا قول ذکر کرتے ہوئے آیا ہے کہ لوگ یثرب کے بارے میں ایسا کہتے ہیں. تو یعنی لوگوں کا قول ذکر کیا گیا، اللہ نے اس کو یثرب نہیں کہا ہے. اس لیے آج کوئی یثرب مدینہ کو نہ کہے، علماء نے یہ بھی بات کہی ہے. بہرحال اس بستی کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی بستی ہے جو ساری بستیوں کو نگل جائے گی، کھا جائے گی. یہ اس کے غلبے کی دلیل ہے. اسی طرح سے مدینہ کے ناموں کے بارے میں خود اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ وہ اس کا نام عمدہ رکھیں. کیا نام رکھیں؟ طابہ اور طیبہ. مثال کے طور پر مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحج میں امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی سم المدینہ طابہ، اللہ تعالی نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے. طابہ کا مطلب، طابہ لفظ طیب سے ہے. بعض علماء نے کہا اس کا لفظ بنا ہے طیب سے. طابہ کا لفظ دو الفاظ، دو روٹ اس کے ہیں. ایک ہے طیب، طیب کے معنی ہوتے ہیں خوشبو، اور دوسرا لفظ ہے طیب. طیب سے جو ہے، طیب کا مطلب ہوتا ہے ایکسلنٹ، عمدہ، اعلیٰ ترین. اور علماء نے کہا دونوں بھی نام مدینہ پہ فٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ تعالی سم المدینہ طابہ، اللہ نے مدینہ کا نام کیا رکھا ہے؟ طابہ. یہ عمدہ ہے، یہ خوشبو والا ہے. خوشبو سے آدمی کی مزاج میں ایک دم راحت پیدا ہوتی ہے. تو مدینہ کا نام طابہ اللہ تعالی نے رکھا ہے، یہ عمدہ ہے ایک دم، یہ ایک دم ایکسلنٹ علاقہ ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے طبرانی کی روایت میں، الکبیر میں، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ امرنی ان اسمی المدینۃ طیبہ، کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے، خود اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں مدینہ کا نام طیبہ رکھوں. طیبہ نہیں، طیبہ کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ مدینہ کا نام کیا رکھوں میں؟ طیبہ. طیبہ کا لفظ بھی طابہ سے جڑا ہوا ہے، اس کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے، پاکیزہ، عمدہ، خوشبو والا. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مدینہ کا نام ہی رکھو، اس کا نام طابہ رکھو، اس کا نام طیبہ رکھو، اس کا نام عمدہ اور خوشبو والا رکھو. مدینہ حرم ہے. تیسری بات، تقریباً میرے پاس 27 پوائنٹس ہیں. تیسری چیز مدینہ کے بارے میں، مدینہ حرم ہے. حرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر قتل و غارت گری کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ جانور کو قتل کرنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ پیڑ کے پتے وغیرہ توڑنا، پیڑ کی شاخیں توڑنا وہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی مدینہ کے بارے میں اتنا معاملہ ہے، یہ حرم ہے، یہاں امن کی جگہ ہے، یہ امن ہے، یہاں ہر چیز کے لیے امن ہے، یہاں تک کہ انسان، جانور اور پیڑ پودوں کے لیے بھی یہاں پر امن ہے، یہ حرم ہے، اس کو حرم کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں اور نبی اور رسول تھے اللہ کے. آپ نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا. وانی حرمت المدینۃ ما بین لابتیہا، اور میں مدینہ کو حرم قرار دے رہا. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو بھی حرم بنا رہا ہوں. لا یقطع عضاہا، مدینہ کی کوئی پیڑ اکھیڑا نہیں جائے گا، کوئی پیڑ اس کو کاٹا نہیں جائے گا. ولا یصاد صیدھا، اور نہ مدینہ میں کسی جانور کا شکار کیا جائے گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرح مدینہ کو بھی حرم قرار دیا ہے. یہاں پر کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان یا جانور یا پیڑ کے لیے خطرہ بنے، اس کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، آپ نے فرمایا المدینۃ حرم، المدینۃ حرم، مدینہ حرم ہے. ما بین عیرن الى ثور، آپ نے فرمایا عیر سے لے کر ثور تک، بیچ کا جتنا حصہ ہے، یہ دو پہاڑ ہیں، عیر بھی ایک پہاڑ ہے مدینہ میں اور ثور بھی ایک باؤنڈریز میں پہاڑ ہے، عیر سے لے کر ثور تک پورا مدینہ کیا ہے؟ حرم ہے. اس میں کوئی آدمی کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا ہے جو اس حرمت کے خلاف ہو، اس میں امن ہونا ضروری ہے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے خصوصی طور پر برکت کی دعا کی ہے. مدینہ کے لیے اب دیکھتے چلے جائیے ابھی مدینہ کا کیا کیا آ رہا ہے. خصوصی طور پر مدینہ کے لیے برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس اذا رأوا اول الثمر جاؤوا به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نیا پھل آتا اس پھل کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جب آپ اس پھل کو لیتے، جب نیا پھل آتا آپ کے پاس لایا جاتا، جب آپ اس کو لیتے آپ کہتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا، آپ کہتے اے اللہ ہمارے پھل میں برکت دے، اے اللہ ہمارے مدینہ میں برکت دے، ہمارے مدینہ میں، ہمارا مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے پھل میں برکت دے اور ہمارے مدینہ میں برکت دے. وبارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی مدینہ، چار مد کا ایک سا ہوتا ہے، اور ایک مد جو ہے آپ اس طرح سے دونوں ہتھیلیوں میں اگر اناج لیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مد ہوتا ہے. ایسے چار اگر آپ کریں تو یہ ایک سا ہو جاتا ہے، اور وہ پیمانہ تھا اس زمانے کا، جیسا ہمارے یہاں لیٹر ہوتا ہے یا اس طرح سے کئی جس کو کہتے ہیں آپ ناپ تول سے دیتے ہیں بھر کے برتن میں، تو وہاں پر سا اور مد ہوا کرتا ہے. تو آپ نے کہا اے اللہ ہمارے سا میں برکت دے، ہمارے مد میں برکت دے. اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تھے اور تیرے خلیل تھے. ونبیک، اور تیرے نبی تھے، تیرے بندے، تیرے خلیل، خلیل یعنی قریبی دوست، اور تیرے نبی تھے. وانی عبدک ونبیک، اور اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں. وانہ دعاک لمکہ، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی. وانی ادعوک للمدینہ بمثل، اور میں ویسی ہی دعا مدینہ کے لیے کر رہا ہوں. کیا دعا تھی؟ آگے آئیں گے ہم اس میں. وانہ دعاک لمکہ، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی. وانی ادعوک للمدینہ بمثل، اور میں ویسی ہی دعا مدینہ کے لیے کر رہا ہوں. ما دعاک لمکہ ومثله معه، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جیسی مکہ کے لیے دعا کی تھی ویسی اور ایک گنا اور ڈبل دعا میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مدینہ کے لیے. قال ثم يدعو اصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. پھر آپ جو سب سے چھوٹا بچہ آپ کی مجلس میں ہوتا اس بچے کو بلاتے اور وہ جو پھل آیا تھا آپ کے ہاتھ میں اس کو دے دیتے کھانے کے لیے, کیونکہ بچوں کی جان کھانے کی چیز میں زیادہ ہوتی ہے. آپ کیا بولے, آپ کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہو اور آپ اس کے سامنے بیان کیجیے بچے کے سامنے کچھ بھی, تو بچہ آپ کو ہاں ہاں کہے گا لیکن اس کو پورا دھیان چاکلیٹ پہ ہوگا. تو آپ اپنی مجلس میں جو چھوٹا بچہ سب سے ہوتا اس کو بلاتے اور پھل اس کو دیتے کھانے کے لیے. یہ ادب تھا اور بچوں سے شفقت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارا حال تو ہے کہ بچے دیکھتے گھر والے بھی بھاگ جاتے ہیں, ارے ابو آئے گھر کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے دشمنوں کے لیے بھی. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, یہ حدیث مسلم کی ہے. ایک اور روایت, اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگلی حدیث سے پہلے کہ وہ کون سی دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی. قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب, ربی اجعل هذا بلدا آمنا, اس شہر کو اس زمین کو اس علاقے کو امن کا علاقہ بنا. یعنی کون سا علاقہ؟ مکہ. مکہ کے لیے امن کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی. وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر, اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. وارزق اهله, اس کے اہل کو, اس علاقے میں رہنے والوں کو, یعنی ان لوگوں کو, ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے. ورزق اہلہ من الثمرات, ان کے لیے پھلوں میں خوب برکت دے, ان کی پیداوار میں خوب برکت دے. یہ دعا کس نے کی ہے؟ دو دعائیں ہیں, ایک امن اور دوسرے پیداوار میں برکت کی دعا کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ دعا کی مدینہ کے لیے. آپ نے کیا کہا؟ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة, اے اللہ مکہ میں جو تو نے برکت دی ہے اس کی ڈبل برکت مدینہ میں دے. یہ اللہ کی ضعفی یعنی اس کے دو گنا, اس کے دگنا برکت کہاں دے؟ تو مدینہ میں دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی ہے برکت کی. پانچویں چیز, مدینہ میں رہنا خیر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خصوصاً دو یا آپ تین بھی کہیں ادوار میں. نمبر ایک, اس دور میں جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نمبر دو, اس دور میں جب علاقے فتح ہونا شروع ہوئے. نمبر تین, اس دور میں جو قیامت کے قریب کا دجال کا دور ہوگا. ان تین ادوار میں خصوصی طور پر مدینہ میں رہنا خیر, اور عام طور سے تو خیر ہے ہی ہے لیکن خاص طور سے یہ تین دور ہیں جن کے تعلق سے بات آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا جس کو امام دیکھیے سب بخاری مسلم عام طور سے حدیث ہیں جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا تفتح الیمن فیاتی قوما یبصون, یمن فتح ہوگا, یمن فتح ہوگا, پھر کچھ لوگ آئیں گے اپنے گھر والوں کو بتانے کے لیے یا ہاتھ پہ. یبصون کی بھی روایت ہے, یبصون بھی علماء نے کہا, یبصون سے مراد دوسرے علاقے جو باہر کے ہیں جن کی بہت ساری ہریالی دیکھ کے وہ آئے ہیں اور اپنے گھر والوں کو لے جانا چاہتے وہاں پر, تو اس کو لے جانے کے لیے وہ مدینہ میں آئیں گے. یعنی علماء نے کہا یزینون علی اہلہم البلد التی یقصدونہا, مدینہ میں آئیں گے مدینہ والوں کو بتائیں گے وہاں وہ علاقہ بہت بھاری ہے وہاں پہ کیا کیا ہے, تو مدینہ والوں کو رغبت دلاتے ہوئے مدینہ میں آئیں گے. تفتح الیمن فیاتی قوما یبصون فیتحملون باہلہم ومن اطاعہم. آپ نے فرمایا مدینہ لوگ آئیں گے, یمن جب فتح ہوگا تو یہ آنے والے اپنے گھر والوں کو جو مدینہ میں ہوں گے, باہر کے علاقے یمن وغیرہ اس کے بارے میں اچھی خبر دیں گے کہ ارے وہاں پر بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں چلو, ان کو لے جانے کے لیے آئیں گے. آپ نے فرمایا والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون, لیکن مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کاش کہ وہ جانتے ہیں. یعنی مدینہ سے لے جانے کے لیے آئیں گے لیکن مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا ان دوسرے علاقوں سے جس میں وہ لے جانے کے لیے آئیں گے. وتفتح الشام فیاتی قوما یبصون, پھر شام فتح ہوگا. شام سیریا کو کہتے ہیں, شام فتح ہوگا, لوگ آئیں گے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے شام کتنا اچھا ہے اور لے جانے کی کوشش کریں گے. فیتحملون باہلہم ومن اطاعہم, تو پھر اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی مانے گا ان کو لے جائیں گے شام کو. اور آپ نے کیا فرمایا, وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, لیکن اس وقت ان کے لیے مدینہ بہتر ہوگا اگر وہ اس کو جانتے ہیں, کاش کہ وہ اس بات کو جانتے کہ مدینہ اچھا ہوگا, مدینہ جانا نہیں چاہیے مدینہ چھوڑ کر. وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ, پھر عراق بھی فتح ہوگا. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِصُّونَ, پھر لوگ آئیں گے اپنے گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے, لے جانے کے لیے. فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ, اور پھر لے جائیں گے جو ان کی مانے گا اپنے گھر والوں میں سے ان کو, عراق لے جائیں گے. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, لیکن مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا کاش کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کے دور میں یہ بتایا کہ مدینہ بہتر, کی اس زمانے کی بات نہیں ہے, آپ نے فرمایا ایسا ہوگا اس دور میں مدینہ بہتر ہوگا ان لوگوں کے لیے کاش کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. نمبر 6, مدینہ میں پہنچنے والی تکلیف پر جو صبر کرتا ہے اس کے لیے خصوصی فضیلت ہے. بیماری, بلا, وبا, یا مدینہ میں فقر و فاقہ, تنگی, مصیبت, پریشانی آ گئے اور آدمی اس کے باوجود مدینہ میں پڑا رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی فضیلت بیان کی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا, لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها احد من امتي, مدینہ کی بیماری اور وبا اور مدینہ میں پیش آنے والی تکلیف, شدت اور وہاں کی پریشانی پر جو بھی آدمی صبر کرتا ہے, الا كنت له شفيعا يوم القيامة او شهيدا, تو قیامت کے دن میں اس کا سفارشی یا اس کے لیے گواہ رہوں گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جو بھی آدمی مدینہ میں کوئی وبا پھیلتی ہے بھاگ کے نہیں جاتا ہے, مدینہ میں تنگی ہوتی ہے مدینہ چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے, جو بھی آدمی تنگی اور پریشانی کے باوجود مدینہ میں پڑا رہے اس کے لیے قیامت کے دن میں سفارشی اور قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ رہوں گا. ساتویں چیز مدینہ کی خوبیوں میں سے ہیں اور خصوصی طور پر آپ کے دور میں اور قیامت کے دور میں مدینہ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ مدینہ گندگی کو باہر پھینک دیتا ہے. یہ آپ نے مدینہ کے بارے میں خاص طور سے بتایا, آپ کے دور میں بھی اور قیامت کے دور قریب دور میں بھی جب دجال ہوگا اس وقت بھی مدینہ گندگی کو باہر پھینک دیتا ہے. یعنی مدینہ میں وہی آدمی ٹک سکتا ہے جو دیندار ہے, ورنہ وہ بھاگ جائے گا. آپ نے فرمایا, انما المدینۃ کالکیر تنفی خبثها وینصح طیبها, مدینہ بھٹی کی طرح ہے, وہ کیا کرتا ہے, تنفی خبثها, وہ گندگی کو نکال دیتا ہے اور جو چیز پاک صاف ہے اس کو اور اچھا بناتا ہے. بھٹی میں آپ ڈالیں لوہے کو, اس میں سے کچرا کیا ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. تو مدینہ بھٹی کی طرح ہے, اس میں جو گندا ہے, جو اچھا انسان نہیں ہے, مدینہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے, وہ ٹک نہیں پاتا ہے مدینہ میں. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الحج میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یأتی علی الناس زمان, لوگوں پر ایک دور آئے گا, یدعو الرجل ابن عمه وقریبه, آدمی اپنے چچا کے بیٹے کو یعنی بھائی کو اور رشتہ دار کو دعوت دے گا. کیا کہے گا, حلم الى الرخاء, حلم الى الرخاء, آؤ فراخی کی طرف, آؤ راحت کی طرف, یعنی مدینہ سے نکال کے باہر لے جائے گا اس کو. والمدینہ خیر لهم لو كانوا يعلمون, لیکن اس وقت مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا کاش کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا یخرج منہ احد رغبتا عنہا, جو بھی آدمی مدینہ سے لاپرواہ ہو کر بے رغبت ہو کر نکلتا ہے, مدینہ سے بے رغبت, مدینہ میں کیا ہے بھائی, چلو باہر جائیں گے, انگلینڈ جائیں گے وہاں پر بہت ہے, امریکہ جائیں گے وہاں پر بہت چانسز ہیں, جو مدینہ سے بے رغبت ہو کر کسی اور علاقے میں جاتا ہے, لا یخرج منہم احد رغبتا عنہا, جو مدینہ سے بے رغبت ہو کر نکلتا ہے, الا اخلف اللہ فیہا خیرا منہ, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کو مدینہ میں لے آتا ہے, مدینہ کو اس سے بہتر سے معمور کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا, الا ان المدینہ تکلکیر تخرج الخبیث, اور مدینہ بھٹی کی طرح ہے, وہ خبیث کو باہر نکال کے پھینک دیتا ہے. مدینہ کیا کرتا ہے, خبیث کو باہر نکال دیتا ہے. لا تقوم الساعۃ حتى تنفي المدينه شرارها, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے اندر سے شریروں کو نکال کے باہر نہ پھینک دے. مدینہ میں سے کیا ہو جائیں گے؟ سارے شریر آؤٹ، گیٹ آؤٹ ہو جائے گا ان کا، سب کو نکال کے پھینک دے گا مدینہ. کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے لوہے کی گندگی کو بھٹی نکال کے الگ کر دیتی ہے. لوہے سے گندگی نکل جاتی جب بھٹی میں اس کو ڈالا ہے، تو مدینہ بھٹی کی طرح ہے، اس میں سے گندگی نکل کے باہر نکل جاتی ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. نمبر 8، مدینہ میں موت کی فضیلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من استطاع ان يموت بالمدینۃ فلیمت بها، جس کے بس میں ہو کہ وہ مدینہ میں مرے، اس کو مدینہ میں موت آئے، تو وہ اس کی کوشش کرے کہ مدینہ ہی میں اس کو موت آئے. فانی اشفع لمن يموت بها، اس لیے کہ جو مدینہ میں مرے میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنوں گا. اب دیکھیں ساری فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں. اس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے کہ جو کوئی مدینہ میں جس کو موت آ سکے وہ کوشش کرے کہ مدینہ میں مرے. اب موت تو کوئی جانتا نہیں کب آئے گی، ظاہر بات ہے جو مدینہ ہی میں رہے گا اس کو مدینہ میں موت آئے گی. اس لیے امام مالک باہر جانے سے بہت ڈرتے تھے، مدینہ چھوڑ کے کبھی جاتے نہیں تھے. امام مالک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ سے باہر جاتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کی تمنا تھی کہ ان کو مدینہ ہی میں موت آئے اور یہ جو حدیث ہے اس کا حق ان کو ملے. تو جو کوئی مدینہ میں موت پائے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے قیامت کے دن. نمبر 9، مدینہ میں بدعت کا نکالنا. بدعت نکالنا ویسے بھی برا ہے، چاہے مدینہ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا برما میں ہو یا سری لنکا میں ہو یا کہیں بھی ہو، بدعت نکالنا ہر جگہ برا ہے. لیکن مدینہ میں کوئی آدمی بدعت نکالتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے بہت زیادہ سخت معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المدینۃ حرم ما بین عیر الى ثور، مدینہ حرم ہے عیر سے لے کر ثور تک، دو پہاڑ ہیں عیر اور ثور، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں حرم ہے. فمن احدث فیہا حدثا او آوا محدثا، جو کوئی مدینہ میں بدعت نکالے یا بدعتی کو مدینہ میں پناہ دے، بدعت نکالے مدینہ میں یا مدینہ میں بدعتی کو پناہ دے، ایسے آدمی کو جو بدعتیں پھیلاتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی لعنت ہو، اس پر سارے لوگوں کی لعنت ہو. مدینہ میں بدعت نکالنا کتنا ڈینجر ہے. لا یقبل منہ یوم القیامۃ صرف ولا عدل، اللہ تعالی قیامت کے دن اس آدمی کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. یہ مدینہ میں بدعت نکالنے کی مصیبت ہے. تو یہ مدینہ کے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ مدینہ میں کوئی آدمی اور اسی طرح سے مکہ میں کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، اس کی شدت دوسرے علاقوں سے بڑھ جاتی ہے، اگرچہ وہ باہر بھی برا ہے لیکن مدینہ میں اور بھی زیادہ سخت ہے. یہ موضوع اس اعتبار سے بھی ہے کہ رمضان کے بعد حج کا موسم آتا ہے اور لوگ جو ہے مکہ جاتے ہیں اور وہیں سے مدینہ بھی جاتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ حرمین میں اپنے آپ کو خصوصی طور سے گناہوں سے بچائیں اور زندگی بھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، لیکن خاص طور سے مکہ میں اور مدینہ میں اپنے آپ کو بہت آدمی قابو میں رہے، ایسا نہ ہو کہ گناہ کی وجہ سے اس کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ سخت ہو جائے. نمبر 10، مدینہ والوں کے سلسلے میں کوئی چال بازی کرے یا مدینہ والوں کے ساتھ کوئی سرکشی کرے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یکید اہل المدینۃ احد الا انما کما ینماء الملح فی الماء، جو بھی آدمی مدینہ والوں کے سلسلے میں چال بازی کرتا ہے، جو بھی آدمی مدینہ والوں کے سلسلے میں چال بازی کرتا ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کا فیصلہ اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پگھلا دیتا ہے جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. الا انما کما ینماء الملح فی الماء، وہ ایسا ہی پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، یعنی اللہ اس کی وجود کو ہی ختم کر دے گا، اس کو برباد کر دے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے جو مدینہ والوں کے لیے چال بازی کرے. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح البخاری میں روایت کیا ہے. اب وہ لوگ بھی سوچیں جو کہتے ہیں کہ سارے وہاں کے کافر جو ہے کفر کے فتووں کی گن مشین بھی بعض لوگوں نے شروع کی ہے، حرمین میں سب کافر ہیں، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، سب کافر ہیں، تم کیا کرو اجمیر جاؤ، وہاں سات طواف کر لو، تمہارا حج ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اب وہ سوچیں کہ کیا ہے، ان حدیثوں کا کیا کریں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اب یہ کیا ہے، اس کو کیوں چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اس کے بارے میں تاکید ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں یہ بھی آپ نے فرمایا، من اراد اہل المدینہ بسوء، جو مدینہ والوں کے لیے برائی کا ارادہ کرے، جو مدینہ والوں کے لیے برائی کا ارادہ کرے، عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی گھلا دے گا جیسے پانی میں نمک کو گھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گھلا دے گا، اس کو برباد کر دے گا۔ اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر گیارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کو ڈرانے اور دھمکی دینے اور خوف زدہ کرنے کے سلسلے میں بھی ڈانٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ، جو مدینہ والوں کو ڈرائے، ان کو گھبراہٹ میں، دھمکی میں مبتلا کرے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ڈر ڈال دے، اللہ کا ڈر ان پر ہو۔ آپ نے بدعا کی ان لوگوں کے لیے، آپ نے فرمایا کہ من اخاف اہل المدینہ، جو مدینہ والوں کو ڈرائے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر ڈر کو ڈال دے، اس پر خوف کو ڈال دے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، من اخاف اہل المدینہ فقد اخاف ما بین جنبیہ، جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا، جس نے مدینہ والوں کو خوف زدہ کیا، اس نے گویا کہ وہ ایسا ہے جس نے میرے دونوں شانوں کے بیچ میں جو ہے اس کو ڈرایا، یعنی دونوں شانوں کے دونوں بازوں کے بیچ میں کیا ہے، دل ہوتا ہے، یعنی اس نے میرے دل کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا، وہ ایسا آدمی ایسا کام کر رہا ہے جیسے نبی کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، مدینہ والوں کو ڈرانے کی کوشش کرنے والا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں، جس کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ صاحب ابن خلاد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من ظلم اہل المدینہ واخافہم فاخفہم، اے اللہ، جو مدینہ والوں پر ظلم کرے اور ان کو ڈر میں مبتلا کرے، تو اس کو ڈر میں مبتلا کر دے، وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی لعنت ہو، اور اس پر سارے لوگوں کی لعنت ہو، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس سے نہ نفل قبول کرے گا نہ اس سے فرض قبول کرے گا۔ یہ حدیث بھی امام طبرانی کی یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح سے نمبر بارہ، مدینہ میں مسجد ہے، مسجد نبوی، دوسری مساجد کے مقابلے میں مسجد نبوی کی خاص فضیلت ہے، یہاں پر نماز پڑھنے کی خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں مسجد نبوی کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ اس میں قیام کریں، نماز پڑھیں۔ یہ مسجد نبوی کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے کمرے میں گیا، فی بیت بعض نسائہ، آپ کی بیویوں کے گھروں میں سے ایک گھر میں، فقلت یا رسول اللہ ای المسجدین الذی اسس علی التقوی، دو مسجدوں میں سے کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد نبوی ہے یا مسجد قبا ہے، کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، وہ آیت ہے، اس آیت میں مراد کون سی مسجد ہے۔ قال فاخذ کفا من حصبا، آپ نے اپنے ہاتھوں میں کچھ کنکریاں لی، فضرب به الارض، اور آپ نے زمین پر ان کنکریوں کو مارا، اور آپ نے کہا، ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدینہ، آپ نے فرمایا یہ تمہاری مسجد مدینہ والی مسجد، یعنی مسجد نبوی، یہ مراد ہے ساتھ سے کہ یہ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور اس میں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ آپ یہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب الحج میں۔ مسجد نبوی میں عبادت کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلاۃن فی مسجد ھذا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا، خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام، اس مسجد کے سوا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا بہتر ہیں۔ دو رکعت وہاں پڑھتا ہے، ایک نماز مسجد نبوی میں ایک آدمی پڑھتا ہے، تو یہ دوسری کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ آپ دو رکعت پڑھے نا، آپ ہزار نمازیں آپ نے پڑھی، ایک نماز آپ نے وہاں پر پڑھی، یعنی آپ نے گویا کہ ہزار نمازوں سے بہتر نماز آپ نے پڑھی، ایک نماز کا اتنا، آپ بتائیے کتنی نمازیں آدمی پڑھ سکتا ہے وہاں پر۔ تو مدینہ میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں ہزار نماز پڑھنے سے بہتر ہے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کی، اس لیے کہ مسجد حرام اس سے سو گنا زیادہ ہے، تو ایک لاکھ ہو جاتا ہے۔ مسجد حرام کی فضیلت مسجد نبوی کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان تین مسجدوں کے سوا اور مسجد کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں جا کر نماز پڑھنے کی نیت کی وجہ سے سفر کیا جائے۔ ہاں مسجد نبوی ایسی مسجد ہے کہ ایک آدمی صرف اس نیت سے سفر کر سکتا ہے کہ وہاں مجھ کو نماز پڑھنا ہے تاکہ اس کو وہ ثواب ملے جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے، باقی کوئی اور مسجد ایسی نہیں ہے کہ جس مسجد میں نماز پڑھ کر وہاں ثواب کی نیت سے آدمی سفر کرے۔ امام البخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، تین مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف آدمی سواری کی نیت نہ کرے، یعنی وہاں مسجد میں نماز، فلاں مسجد ہے وہاں مسجد میں نماز جا کر پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے، اس نیت سے کوئی آدمی تبرک کے لیے یا وہاں کے کثرت ثواب کی نیت سے کوئی مسجد جائز نہیں ہے کہ وہاں آدمی سفر کرے سوائے تین مسجدوں کے۔ آج آدمی جاتا ہے نا اور وہاں مسجد ہے، فلانی مسجد ہے، وہاں ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم جائیں گے، ہم اجمیر جائیں گے، ہم فلانی جگہ جائیں گے، وہاں تو حج کے لیے جا رہا ڈائریکٹ آدمی، ثواب تو چھوڑیے، اور وہاں پر دروازہ ہے جنتی دروازہ، اس میں سے گیا تو ختم، وہ تو کیا ہو گیا، اس کو ویزا مل گیا جنت کا۔ یہ ساری خرافات ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیے، شارٹ کٹ سارے رونگ کٹ ہیں، اس لیے کہ اکثر شارٹ کٹ رونگ کٹ ہوتے ہیں، بعد میں پچھتاتا آدمی، وہ یہ اچھا تھا نا یہاں سے کہیں بلایا ہم کو، تو یہ رونگ کٹ ہے سب۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، تین مسجدوں کے سوا سفر کے لیے کجاوا نہ کسا جائے، یعنی اونٹ کو تیار نہ کیا جائے اس پر پوری سواری تیاری کے ہم کو لمبے سفر پر جانا ہے، تین مسجدوں کے سوا جائز نہیں ہے، المسجد الحرام، مسجد حرام، و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور تیسری و مسجد الاقصی، اور تیسری مسجد کون سی ہے، مسجد اقصی ہے۔ تو یہ تین مسجدیں ہیں جہاں پر ثواب پانے کے لیے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے آدمی سفر کر سکتا ہے، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نمبر 15، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ کے ممبر کے بیچ کی جگہ کو آپ نے جنت کا باغ قرار دیا ہے، اس کو آپ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ اس کی بہت سارے معنی علماء نے ذکر کیے، میں آگے آؤں گا اس میں۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر، ممبر جو مسجد میں ممبر ہوتا ہے جس پر امام خطیب خطبہ دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ وہ ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اس کے اطراف علم کے، دینی گفتگو کے، ذکر وغیرہ کے حلقے لگتے تھے، اور ذکر کے حلقے کیا ہوتے ہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ بیعینی ہی قیامت کے دن جو ہے جنت میں منتقل کی جائے گی، تو یہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ کے معنی علماء نے ذکر کیا ہے، ابن حجر وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وممبری علی حوضی، اور میرا جو ممبر ہے مسجد نبوی کا ممبر، یہ حوض پر ہوگا قیامت کے دن، قیامت کے دن یہ حوض پر یہ ممبر ہوگا، یعنی آپ کا ممبر قیامت کے دن بھی ہوگا اور وہ حوض کوثر پر ہوگا اور علماء نے کہا کہ یہ وہی ممبر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر رکھا جائے گا اور آپ اس پر ہوں گے. تو آپ نے فرمایا وہ ممبری علی حوضی، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہا تشریف لائے، فی مرضہ الذی مات فیہ وہو معصوب الرأس، اس مرض میں جس بیماری میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ بیمار تھے وفات سے پہلے، اور نبی پر بھی بیماری آتی بلکہ دوسروں کے مقابلے میں نبیوں کا اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ آپ کا بخار دوسروں کے مقابلے میں دگنا ہوا کرتا تھا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کے لیے اور اچھے لوگوں کے لیے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور تکلیف آتی تو بروں پر ہی آتی ہے. آدمی بولتا ہے نا کہ تکلیف آئی معلوم نہیں کیا گناہ کیا تھا، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں معلوم نہیں باپ کا کیوں بیٹے کے سامنے آ رہا ہے. یہ ٹرانسفر جو اس طرح سے ہے، تو اس طرح سے اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. صالحین پر بلا زیادہ آتی ہے، ہمارا ایک مستقل درس بھی اس پر ہے آزمائش، انشاءاللہ اس پر میں تفصیل سے اس پہ گفتگو کروں گا. تو یہاں پر آپ بیمار تھے، آپ جس بیماری میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ باہر تشریف لائے اور آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ معصوب الرأس، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی بخار کی وجہ سے. فتبعته حتى قام على المنبر، صحابی کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا یہاں تک کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبے کے لیے، بیان کے لیے. فقال انی الساعه قائم على الحوض، آپ نے فرمایا اس وقت میں حوض پر کھڑا ہوں، یعنی یہ جو ممبر ہوگا یہ بعین ہی حوض کوثر پر ہوگا، اور میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوا. تو آپ کا جو ممبر ہے جو مسجد نبوی میں ہے، جو مدینہ میں ہے، اس کی خصوصی فضیلت ہے کہ یہ ممبر کہاں ہوگا، حوض کوثر پر ہوگا. اس کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ممبری ہذا علی ترعۃ من ترع الجنہ، میرا یہ جو ممبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر ہے. ترع کہتے ہیں ایسی زمین کو جو اونچی ہو اور ہریالی والی ہو، جس کو باغ بھی کہا جا سکتا ہے، ایک دم زرخیز زمین کو کہا جاتا ہے. تو علماء نے کہا یہ ممبر قیامت کے دن ہوگا حوض کوثر پر، اور اس کو منتقل کیا جائے گا کہاں، جنت میں. اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کہے، اللہ جو چاہے کرے، اللہ کی مرضی. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا قوائم ممبری رواتب فی الجنہ، آپ نے فرمایا میرے ممبر کے کھونٹے جو ہیں قوائم، یہ جنت میں رواتب ہوں گے، یہ جنت میں ٹکے ہوئے ہیں. یعنی اس کو اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ ظاہر اس حدیث کا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ممبر ہے جس پر کھڑے ہو کر زمین پر کیے ہوئے کلام میں سے بہترین افضل الانبیاء نے، سید البشر نے جو کلام کیا ہے، یہ اسی ممبر سے تو کیا ہے. اس ممبر کی خصوصی فضیلت ہے کہ جس سے حق کی، توحید کی، اور اسی طرح سے عبادات کی، اخلاق کی، اور انسانیت کی دعوت دی گئی انسانوں کو، بہترین تعلیمات اس ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، جو جنت میں جانے کا لازمی سبب ہے. تو یہ جو ممبر ہے بعین ہی اس کو منتقل کیا جائے گا کہاں، جنت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جنت میں منتقل کیا جائے گا. اس کو امام احمد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. نمبر 16، مسجد نبوی میں دین سیکھنے کے لیے جانا، اس کی خاص فضیلت ہے. اور بعض علماء نے کہا یہ خاص ہے اس دور کے ساتھ میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وغیرہ تھے، تو اس زمانے میں خاص طور سے تھا، لیکن بعض علماء نے کہا یہ عام ہے کیوں، اس لیے کہ دین کا علم سیکھنا یہ ہر دور میں ضروری ہے. آپ نے فرمایا من جاء مسجد ہذا، جو میری اس مسجد میں آئے، کیوں، لم یاتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اس کے آنے کی نیت صرف یہ تھی کہ وہ خیر کی بات کو سیکھے یا سکھائے، خیر کی بات کو سیکھے یا سکھائے، اس نیت سے میری مسجد میں آئے. فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح اس کو ثواب ہے، اس کا مرتبہ ایسا ہے جو مسجد نبوی میں دین سیکھنے کے لیے جائے. اس کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. نمبر 17، مدینہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قباء ہے. مسجد قباء اس کا نام ہے، اس کی بھی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے، اور قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزلت هذه الآية في اہل قباء، اہل قباء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک صاف رہنے کو بہت ہی پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے. یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. اس میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ مسجد کے نمازی ایسے ہیں کہ جو پاک رہنے کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. کہتے ہیں وکانو کانو یستنجونا بالماء فنزلت هذه الآية فيهم، یہ جو صحابہ ہیں یہ پانی سے استنجا کرتے تھے تو اللہ نے ان کے بارے میں آیت نازل کی، یعنی پیشاب جب کرتے تھے، پاخانہ جب کرتے تھے تو اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ پانی سے صفائی کرتے تھے. اور پانی سے صفائی کرنا پاکی کا بہترین طریقہ، آدمی سے پاک نہیں ہوگا تو باقی پاکی کتنا بھی پاک ہو، نہا لے کتنا بھی، کچھ مطلب نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے استنجا کرے تو صاف ہو جائے، اور یہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ پانی سے استنجا کرتے تھے. آج یہ چیز لگے کہ اس کا قرآن میں ذکر آیا، آپ سوچیں آج مسلمانوں کی اکثریت، آپ اس کو نماز کے لیے ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے جاؤ، آپ اس کا ہاتھ پکڑو کہو چلو چائے پینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو ریزسٹنس محسوس نہیں ہوگا، پاور نہیں لگے گا، آپ کو لگے گا ڈھیلا ڈھیلا ہے، چلو جہاں لے جا رہے ہیں اونٹ کی طرح جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، کیوں؟ چائے پینے کے لیے چلو. اور آپ اس کو بولے چلو نماز کے لیے، تو آپ کو تھوڑا کیا لگے گا؟ ویٹ زیادہ محسوس ہوگا، بلکہ آپ کو ایسا لگے گا آپ کا ویٹ اتر جا رہا ہے. آپ پوچھو گے کیا ہو جائے، کیوں نہیں؟ نہیں تم جاؤ ہم آتے ہیں، یہ دوسرا جھوٹ، تم جاؤ ہم آتے ہیں، یا انشاءاللہ، یا اس طرح کا کچھ بھی بات کہے، کیوں؟ طارت نہیں ہے، مسلمان ہیں اکثریت کا حال یہ، اس کو طارت نہیں، کیوں؟ پیشاب کیا صفائی نہیں کی اس نے. اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی آسان چیز ہے، کتنی سخت بات ہے. اور قبر میں سب سے زیادہ عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ بڑا سبب جو قبر میں ہوتا ہے عذاب، جس کی وجہ سے، وہ پیشاب میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. عامۃ عذاب القبر فی البول، آپ نے حدیث میں دارقطنی وغیرہ کی حدیث آپ نے فرمایا عام طور سے عذاب قبر ہوتا ہے تو وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے. تو یہ جو لوگ تھے صحابہ، یہ پاک صاف رہتے تھے اور پیشاب وغیرہ کے لیے وہ پانی استعمال کرتے تھے، تو اس لیے ان کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک صاف رہنے کی وجہ سے آیت نازل کی. اس کو امام الترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطہ، جو مدینہ جائیں وہ یہاں بھی نماز پڑھے، اس لیے کہ خاص فضیلت اس کی ہے. آپ نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر میں پاک صاف ہو جائے، وضو کر لے، ثم اتى مسجد قباء فصلى فی، پھر مسجد قباء جائے اور وہاں نماز پڑھے، کان لہ کاجر عمرۃ، اس کے لیے ایک عمرہ کرنے کا ثواب ہے. مسجد قباء میں جا کر ایک نماز پڑھے تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ ایک عمرہ کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، کہتے ہیں لأن اصلی فی مسجد قباء، میں مسجد قباء میں نماز پڑھوں، احب الی من ان اصلی فی بیت المقدس، مجھ کو مسجد قباء میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے مسجد اقصا میں نماز پڑھنے سے. مسجد اقصا یہ نہیں، وہ اقصا والی مسجد. آپ بولیں گے چلو حدیث میں اس کا بھی نام آیا، کوئی آدمی سوتے سوتے اٹھ جائے، کیونکہ تھک ہار کے آدمی آتا ہے اور آنکھ اس کو پوچھ کے بند نہیں ہوتی ہے اور منہ پوچھ کے کھلتا نہیں ہے، جیسے آنکھ بند ہوتی منہ کھلتا جاتا ہے. اب بعض والا اس کو بولتا ہے تو سن رہا، وہ بولتا میں سویا نہیں، حالانکہ سویا تھا، اس کے بعض والا کو معلوم سو رہا تھا، اچھا کھراٹے بھی دے رہا تھا. جو فرماتے ہیں کہ مجھ کو مسجد قباء میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے مسجد اقصا میں نماز پڑھنے سے. مسجد اقصا کے دشمن نہیں تھے ہو، لیکن انہوں نے فضیلت کے اعتبار سے بتایا کہ مجھ کو زیادہ پسند ہے کہ میں یہاں پڑھوں، کیونکہ آسان بھی ہے، وہاں بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں تو اتنا سفر کرنا پڑے گا، اتنا زیادہ جانا پڑے گا. اس کو امام حاکم نے روایت کیا اپنی المستدرك میں، علماء نے کہا شیخ الالبانی کا یہ صحیح ہے، موقوف ہے، صحابی کا قول ہے. اسی طرح سے مدینہ میں پہاڑ ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ کہا ہے مدینہ کی. مدینہ میں پہاڑ ہے جس کا نام کیا مشہور پہاڑ ہے اور جس کے ساتھ ایک بڑی جنگ جڑی ہوئی ہے، کون سا پہاڑ ہے وہ؟ احد کا پہاڑ ہے، احد اس کو کہا جاتا ہے، دونوں پر ضمہ ہے، دونوں پر پیش ہے، وہ احد نہیں ہے، بعضوں پڑھتے احد کا پہاڑ، وہ قل ہو اللہ احد میں ہے، وہ نہیں، یا اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ احد ہے، احد. ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بلال رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کا نام لیتے تھے، احد احد، وہ احد کہتے تھے، احد نہیں کہتے تھے. تو احد پہاڑ ہے جو مدینہ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پہاڑ سے بھی جڑی ہوئی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى احد، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا، آپ نے اس پر نظر ڈالی اور کہا ان احدا جبل یحبنا ونحبه، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ احد ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے. اب ہم کو شعور نہیں ہے اس کا، لیکن پہاڑ آپ دیکھیں حدیث، ابھی وہ ذکر کرنا شروع تو لمبا معاملہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، بلکہ اس سے پہلے مکہ میں، آپ پتھروں کے پاس سے بھی گزرتے تھے تو وہ آپ کو بھی سلام کرتے تھے. آپ نے خود کہا اس سے پہلے میں درس میں ذکر کر چکا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تحت، کہ صحابی کہتے ہیں میں سفر میں آپ کے ساتھ تھا تو جو بھی پتھر یا جو بھی پیڑ آپ اس کے قریب سے گزرتے وہ آپ کو سلام کرتا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی مخلوق سوائے جنات اور انسان کے، جو بھی مخلوق آسمان و زمین میں ہے پہچانتی کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں. تو احد کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ احد ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، یعنی نحبہ، ہم بھی احد سے محبت رکھتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت، ہم کو بھی اس سے محبت ہے، وہ پتھر کا ڈھیلا ہی کیوں نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہونا یہ اتباع سنت اور ایمان کا کمال ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی. ہاں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اب اس میں بعض لوگ غلو کرتے ہیں کہ گیا احد پہ کہ احد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی تو جا کے چومنا شروع کر دیا اس کو، یہ تھوڑا ڈینجر ہے. کیوں ڈینجر ہے؟ صحابہ نے سنا، ہم تک حدیث پہنچایا، لیکن وہ جا کے چومتے تھے؟ نہیں چومتے تھے. ہماری پبلک تھوڑی زیادہ ہی فارورڈ ہوتی ہے، کرنے کے کام نہیں کرتی اور نہیں کرنے کے کام جا کے کرنا شروع کرتی. بعض لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، کینچی لے کے جاتے ہیں یہاں سے. آدمی سوچے گا کینچی کیوں لیا، وہاں پہ جا کے داڑھی نہیں کاٹنا ہے؟ داڑھی کے لیے تھوڑی، کعبہ کا پردہ کاٹنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. دعا کرتا ہے، دیکھتا پیچھے متا ہوا ہے ڈنڈا لے کے. اب کاریگری کیسا، انڈیا کا آدمی بہت، ناسا میں بھی یہاں کے لوگ کعبہ کا پردہ بڑھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، بسم اللہ لاتے ہیں لوگ وہاں سے، کعبہ کا دھاگا تیرے کو ملا کہ میرے پاس ہے، دیکھ اس طرح سے لا. پھر لوگ یہاں آنے کے بعد دوسری ٹیم کیسی ہے، وہ کیا کرتی؟ ارے لاؤ کپڑا، ڈباتی اس کو پانی میں، وہ پانی گٹا پی جاتی. کیا نہیں کرتے. ایک بھائی تو ہمارے حج کو گئے، بولنے لگے وہاں پہ کھمبے بھی ہیں، اس سے بھی لوگ اپنے ہاتھ اس طرح سے لے کے کر رہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھمبا نہیں ہے، اس زمانے کا نہیں ہے، یہ شاہ فہد نے بنایا ہوا ہے، جان دو مدینہ کا ہے نا، چلتا ہے. کچھ لوگ وہاں سے مٹی لے کے آتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں کی کھجور لوگ لاتے ہیں، جو یہ مدینہ کی کھجور ہے اس کے بیج پھینکتے نہیں نیچے، وہ بیج سنبھال کے رکھتے ہیں، پانی کے ڈبے میں ڈالیں گے، کاتو ندی میں پھینک کے آئیں. کیا ہے یہ غلو ہے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیج لیتے تھے، کھجور کی انگلی میں لے کے پھینک دیتے تھے. یہ دو انگلیاں ہیں، ان دو انگلیوں میں کھجور کا بیج لیتے، آپ پھینکتے، آپ سنبھال کے نہیں رکھتے تھے، مدینہ کا کھجور ہے. تو ایسا نہیں کرتے تھے. سمجھنے کی چیزیں، پبلک زیادہ غلو کرتی ہے. محبت کی ایک حد ہوتی ہے، اسلامی حدود سے باہر وہ محبت نہیں جانا چاہیے. محبت کو شریعت کے تابع رکھنا دین ہے. محبت کو آزاد چھوڑ دینا بددینی ہے، ویسی جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، پھر اس کے بعد کوئی باؤنڈری نہیں رہتی ہے، آدمی کچھ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ سنیں سب مدینہ مدینہ مدینہ، جا کے سب چمنا چاٹنا شروع کر دے آدمی، اور جو جہاں جا رہا وہاں کی زمین پتھر، وہاں کے ڈھیلے مٹی جیب میں بھرنا شروع کرے، یہ احد کا، یہ طائف کا، یہ فلانے علاقے کا، پورے جو ہے پاکٹ بنا بنا کے وہاں کی مٹی لا کے یہاں سیل کرے اس کو،
یا پانی میں ڈبو کے اس کا پانی بانٹے، یہاں پہ سب غلط چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا غلو نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ جب مدینہ سے باہر گئے تو انہوں نے مدینہ کی مٹی وغیرہ کوئی چیز باہر لے کے گئے نہیں، لے کے گئے، ان کو مدینہ معلوم نہیں تھا، لیکن یہاں والا تھوڑا سپر مدینہ ہے اس لیے ایسی گڑبڑ کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے کہ تعظیم کے لیے صحابہ ہمارے لیے مثالی کردار ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں اور خدا آپ کے بارے میں تعظیم اگر سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھا جائے گا، وہ ہمارے لیے کیا ہے، ترازو ہے صحابہ۔ صحابہ سے ہٹ کے اگر تعظیم کا طریقہ نکالتا ہے، یہود و نصارہ کی طرح گمراہی میں نکل جائے گا، کہ بہترین طبقہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ہر اعتبار سے تعمیل کا حق ادا کیا وہ صحابہ ہیں، ان کو ہٹا کے آپ تعظیم کریں گے آپ گمراہی میں نکل جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ محبت کا تقاضا سنت اور اتباع سنت ہے۔ مدینہ کے قبرستان کے بارے میں بھی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حکم دیا کہ اس قبرستان جس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، جس کو آج لوگ جنت البقیع کہتے ہیں لیکن حدیثوں میں اس کا نام کیا ہے، بقیع الغرقد، اس کے لیے خاص طور سے اللہ کا حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جا کر ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ویسے آپ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے لیکن آپ کو فرشتہ آ کے خاص طور سے حکم دیتا تھا، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بقی والوں کے لیے جا کے دعا کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع، فرماتی کہ جب بھی میرے ہاں میرے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی، کیونکہ آپ کی بیویاں کئی تھیں اور ہر بیوی کے لیے آپ کی ایک دن کی باری تھی، آپ آج یہاں ہیں تو کل کسی دوسری بیوی کے پاس ہوتے تھے، تو اس اعتبار سے فرماتی کہ جب میرے گھر میں آپ کا قیام ہوتا، میرے ہاں کی آپ کی باری ہوتی تھی، تو آپ جب بھی میرے یہاں آپ کی باری ہوتی آپ بقیع تشریف لے جاتی، بقیع الغرقد یعنی وہ قبرستان ہے جس میں مسلمان دفن ہوتے تھے، آپ اس قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں، یا خرج من آخر اللیل الی البقیع، آپ رات کے آخری حصے میں بقیع جاتے، فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین، آپ جا کر ان کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے ایمان والوں کی بستی والو تم کو سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، وَأَتَاكُم مَّا تُوعَدُونَ غَدًا، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا جنت کا، مغفرت کا، وغیرہ وغیرہ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کا وقت آ چکا ہے، اتاکم ما توعدون غدا، یعنی جو کل کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ وقت آ چکا ہے، مؤجلون، لیکن اس میں کچھ وقت باقی ہے، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ آدمی جیسے مر جائے اس کے لیے جنت کا سارا معاملہ شروع ہو جاتا ہے قبر ہی سے، تو جو تم سے وعدہ کل کیا گیا تھا اس کا وقت اب شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر وہ ساری نعمتیں تم کو ملیں گی، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ کے ملنے ہی والے ہیں، یعنی ہم بھی تم سے آ کے ملنے والے، تم ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور تمہارے بعد ہم بھی تمہارے ہاں آنے والے، تم سے آ کے ہم ملنے والے ہیں، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت کر دے، بقیع الغرقد والوں کی مغفرت کر دے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو کہ ایک لمبی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کا ایک ٹکڑا میں ذکر کر رہا ہوں اس سے کہ حدیث بہت بڑی ہے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، فإن جب، اب یہ حدیث یاد رکھیے ذرا، یہ مسلم کی ہے، اس میں اور دوسرا بھی میں کچھ بولنے والا ہوں، جو کل بولا تھا اس کے آگے کچھ بولنے والا ہوں۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، فإن جبریل اتانی حین رأیتی، ایک رات ایسا ہوا، آپ اس کا پس منظر میں ذکر کرتا ہوں، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے، کپڑے آپ نے پہنے، جو بھی آپ کا کرتا وغیرہ جبہ تھا آپ نے پہنا، اور آپ نکل گئے، آپ کی باری کہاں تھی، حضرت عائشہ کے یہاں پہ، حضرت عائشہ نے دیکھا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بھی پیچھے پیچھے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، حضرت عائشہ پیچھے پیچھے، اندھیرا ایک دم، آپ گئے بقیع میں اور آپ کچھ وقت وہاں رہے قبرستان میں بقیع کے، اور پھر آپ واپس لوٹے، حضرت عائشہ نے دیکھا واپس آ رہے، جلدی جلدی پہلے پہلے آپ کے نکل گئی اور جلدی سے گھر میں آ گئی، پھر سو گئی اور دم پھول رہا ہے، کیونکہ بھاگتے بھاگتے آئی ہیں، ابھی جلدی جلدی آئی ہیں، آپ نے آ کے حضرت عائشہ کو محبت سے آپ نے کہا تو ہی تھی نا وہ پہلے، یعنی میرے آگے آگے جو کالا کالا چل رہا تھا وہ کیا تھا، وہ تو ہی تھی، یعنی آپ نے پہچان لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے بتایا. وہ لمبی روایت ہے، کسی اور درس میں ذکر کروں گا. ہاں وہ 15 شعبان نہیں تھی، اس حدیث میں کوئی ذکر اس کا نہیں ہے. بعض لوگوں نے زبردستی اس کو فٹ کیا ہے، اور اگر کوئی فٹ کرے بھی تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیوں گئے؟ اگر سارے مسلمانوں کا جانا ہوتا تو حضرت عائشہ کو بھی اٹھاتے اور دوسرے صحابہ کو بھی اٹھاتے. اگر آپ اکیلے گئے ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں تھی جو ساری امت کے لیے تھی، آپ اکیلے گئے تھے اور معلوم پڑنے سے پڑا، بتانے سے معلوم نہیں پڑا. بہرحال اور اس کے بعد سارے صاحب اٹھ کے قبرستان نہیں گئے اور اگلے سال نہیں جاتے تھے، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، جب تو نے مجھ کو دیکھا تو میرے پاس جبریل آئے تھے. فنادانی، تو جبریل نے پکار کے مجھ کو آواز دی، مجھ کو ندا لگائی. نادانی یعنی ہمارے کا نادانی نہیں، نادا کا مطلب ہوتا ہے ندا لگانا، پکارنا، آواز دینا. فنادانی، تو جبریل نے مجھ کو آواز دی. فَأَخْفَاهُ مِنْكَ، اور جبریل نے کیا کیا، مجھ کو آواز دی، زور سے آواز آئی لیکن وہ مجھ کو آئی، لیکن جبریل نے اپنی آواز کو تم سے چھپا دیا. فرشتوں کے لیے ممکن ہے، اس لیے آمین کی دلیل دینے والوں نے، بعض لوگوں نے کیا کہا، فرشتوں کے آمین سننے آتی تم کو؟ نہیں آتی. حدیث میں ہے نا کہ اگر فرشتوں کے آمین سے اس کی موافق ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا، پچھلے سارے گناہ معاف. تو کچھ علماء ابھی آج کے دور کے جینٹل مین وہ کیا کہتے ہیں، اب حدیث کے ماڈرن طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو فرشتوں کی آواز تم کو آتی ہے، فرشتے آمین بولتے ہیں نا، بولے ہاں بولتے ہیں. اب بھولا بھلا آدمی کیا بولے گا، بولتے ہیں، حدیث میں ہیں، ان کی آواز سننے آتی تم کو؟ نہیں. تو جس کی آواز آمین فرشتوں کے موافق ہو جائے تو وہ جب آہستہ کہہ رہے ہیں تم بھی آہستہ کرو. تو یعنی سننے نہیں آئے گا مطلب آہستہ آہستہ ضروری ہے؟ نہیں. اس لیے کہ اس حدیث میں کیا ہے، جبریل نے آواز دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھر کے باہر سے پکارا کیونکہ اندر نہیں آئے، اور وہ آواز کس کو سنائی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضرت عائشہ کو سننے آئی؟ نہیں آئی. تو فرشتے کے لیے ممکن ہے کہ وہ پکار کے کہے اور چاہے تو اپنی آواز کو چھپا دے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ان کو. تو آپ نے فرمایا فنادانی فأخفاه منك، تو جبریل نے مجھ کو آواز دی لیکن تم سے اپنی آواز کو کیا رکھا، پوشیدہ رکھا، چھپا کے رکھا. فأحببته فأخفيته منك، تو مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی. فأجبته، تو میں نے جبریل کی بات پر لبے کہا، میں نے آواز دی تو میں بھی گیا اور میں نے بھی تم سے اپنے جانے کو کیا کیا، چھپا دیا. جب جبریل نے چھپایا تو میں نے بھی چھپایا. ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ودعتي ثيابك، یعنی جبریل نے اندر آنا پسند نہیں کیا کیونکہ تم نے اپنا حجاب وغیرہ سب نکالا تھا، حضرت عائشہ گھر میں ہیں، یہ لیٹنے کا وقت ہے، ایسے وقت میں جبریل اندر آئے، ادب کرتے تھے فرشتے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، امہات المؤمنین کا، تو جبریل اندر نہیں آئے کیونکہ حضرت عائشہ وغیرہ لیٹی ہوئی تھی اس وقت میں، اور کون سا حجاب، حجاب نہیں ہے، شوہر کے ساتھ میں ہیں. تو جبریل نے اندر آنا پسند نہیں کیا، جبریل اندر نہیں آئے. ولم یکن یدخل علیک وقد ودعتی ثیابک، تم نے اپنے کپڑے رکھ دیے تھے، تو جبریل یعنی جو شال وغیرہ جو بھی اوڑھتی ہیں، تو جبریل نے اندر آنا پسند نہیں کیا. وظننتُ، اب اس جملے کو یاد رکھیے، وظننتُ ان قد رقدتِ، اب میں سمجھا کہ تم سو گئی ہو. جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں سمجھا کہ تم سو گئی ہو، حتائشہ سوئی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھ رہے ہیں، سوئی ہوئی ہیں. تو کیا علم تھا آپ کو حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، جو نبی کو جھوٹا کہے کافر، جو نبی کو جھوٹا کہے وہ کافر ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے گمان کیا، میں سمجھا کہ تم سو گئی ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں سو گئی، لیکن یہ سوئی ہوئی ہیں نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس میں حضرت عائشہ اپنے کمرے میں، آپ کو نہیں معلوم یہ جاگی ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں گمان کر رہا تھا کہ تم سو گئی ہو. فکرہت ان اوقظک، اور میں نے پسند نہیں کیا کہ میں تم کو جگاؤں، میں نے پسند نہیں کیا کہ میں تم کو جگاؤں. وخشیت ان تستوحشی، اور میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تم کو وحشت نہ ہو جائے، اچانک جبریل اندر آئے یا اچانک میں رات میں اٹھاؤں چلو جانا ہے اپنے کو، تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ تم گھبرا جاؤ، یعنی مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں تم گھبرا نہ جاؤ اس طرح سے، اس لیے میں نے اٹھایا بھی نہیں تم کو. اور جبریل نے مجھ سے کہا فقال ان ربک یامرک، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، ان تاتی اہل البقیع فتستغفر لهم، آپ نے جبریل اوپر سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور آپ اٹھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جگا رہے ہیں، گھر میں آواز دے رہے ہیں، آپ آئیے باہر آئیے، آپ کے رب نے ایک آرڈر دیا ہے، آپ کو حکم بھیجا ہے، آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اہل بقی کے پاس جائیں، اس قبرستان میں جائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. آسمان سے حکم آ رہا ہے نبی کے لیے، کس کے لیے؟ جو بقی الغرقد میں دفن ہیں ان کے لیے جا کے مغفرت کی دعا کرنے کا. تو یہ فضیلت ہے اس قبرستان کی جس میں مسلمان دفن تھے اور آج بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بقی والوں کے لیے آپ دعا کریں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے بھی علم غیب کے سلسلے میں ایک نئی بات، ایک مزید اس ان دلائل میں اضافہ ثابت ہوتا ہے. آئیے اور آگے. مدینہ میں ایک وادی ہے جس کا نام العقیق ہے. یہ وہ عقیق نہیں ہے جو لوگ لگا کے گھومتے ہیں، عقیق پہنو اور قسمت بدلو، لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں عقیق، ارے عقیق رملا نا تو پھر قسمت چمک جاتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے حدیث میں، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے. عقیق یہاں لگاؤ اور تقدیر بناؤ، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں، یہ شرک ہے. اگر کوئی آدمی کسی پتھر کو لگاتا ہے اپنی انگوٹھی میں اور یہ سمجھتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کچھ مصیبت آنے والی ہے وہ تڑک ٹوٹ جاتا ہے، تو معلوم پڑ جاتا مصیبت آنے والی ہے، تو اس طرح سے پہلے معلوم ہونے والا پتھر اس طرح سے فور کاسٹنگ ایسا نہیں ہے، پہلے معلوم کرنے والا پتھر ایسا کچھ اسلام میں نہیں ہے. مدینہ میں ایک وادی ہے جس کا نام العقیق ہے. اس وادی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی آتن وانا بالعقیق، میرے پاس اللہ کی طرف سے آنے والا آیا یعنی فرشتہ، اور میں عقیق میں تھا، عقیق کی وادی میں تھا. فقال انک بوادی مبارک، اس فرشتے نے مجھ سے آ کے کیا کہا کہ اے نبی آپ ایک مبارک وادی میں ہو، ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں پر برکتیں اللہ کی طرف سے ہیں، آپ ایک مبارک وادی میں ہو. اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوادی العقیق، میں نے عقیق کی وادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اتانی اللیلۃ آثم ربی، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا. فقال صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے، اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے. وقل عمرۃ فی حجۃ، اور آپ کہیے کہ میں حج ہی میں عمرہ بھی کر رہا ہوں. اس کو حج تمتع کہتے ہیں، حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو مدینہ میں جو وادی ہے اس کے بارے میں بھی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ مبارک وادی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھو. اسی طرح سے ایک اور وادی ہے جو مدینہ میں ہے جس کا نام بطحان ہے. بطحان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطحان علی برکۃ من برک الجنہ. بطحان جو ہے یہ علاقہ، یہ جنت کے برک، یعنی برک کے معنی ہوتے ہیں تالاب یا چشمہ یا حوض کے، تو برکۃ من برک الجنہ، برکہ برکہ اسی پر سے ہے، جیسے چشمہ وغیرہ ہوتا ہے کہ پانی اس میں سے نکلتا رہتا ہے اور ختم نہیں ہوتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. تو برکہ یہاں پر آیا کہ برکۃ من برک الجنہ، جنت کے تالاب چشمے اور وہاں کے یعنی جھرنے یا جو بھی آپ کہیں اس میں سے ایک، یعنی بطحان کیا ہے، اس پر ٹکا ہوا ہے. یعنی بطحان کے بارے میں فضیلت ذکر کی گئی، اس کو امام البزار نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے مدینہ کی مٹی کے بارے میں بھی فضیلت آئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکى الانسان الشیء منه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی بھی مسلمان کے بدن میں کوئی حصے میں درد ہوتا یا بیمار ہو جاتا، او کانت بہ قرحۃ او جرح، یا اس کو کہیں درد یا کہیں زخم ہوتا بدن میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم باصبعه ہکذا، آپ اپنی انگلی سے اس طرح کرتے ہیں. ایک عمل بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہ کر سکتے ہیں قیامت تک کے لیے. وہ ووضع سفیان سبابته بالارض ثم رفعه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اپنی لعاب لیتے تھے اور لعاب اس طرح سے زمین پر مٹی پر لگاتے تھے، تو اس کے ساتھ انگلی اٹھا لیتے تھے، تو اب انگلی میں کیا آ گئی، مٹی آ گئی لعاب کے ساتھ، اور جہاں زخم یا درد ہے وہاں آپ اس کو لگاتے تھے اور دعا پڑھتے تھے۔ سفیان جو زراوی ہیں اس حدیث کے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے سبابہ زمین پر، سبابہ اس کو کہتے ہیں جس کو ہمارے کلمے والی انگلی بولتے ہیں، تو اس کو سبابہ کہتے ہیں، یہ سبابہ ہے جو انگوٹے سے جڑی ہوئی انگلی ہوتی ہے۔ ووضع سفیان سبابته بالارض ثم رفعها، سبابہ زمین پر رکھی اور اس کو اٹھایا۔ بسم اللہ تربت ارضنا، بسم اللہ اللہ کے نام سے، تربت ارضنا اے اللہ یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، یعنی مدینہ کی مٹی ہے۔ تربت ارضنا بریقت بعضنا، ہم میں سے بعض کے تھوک یا ریق یا لعاب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ لیشفا بہ سقیمنا، تاکہ ہمارے بیمار کو اس کے ذریعے سے شفا ملے۔ لیسقا بہ سقیمنا بإذن ربنا، ہمارے رب کے حکم سے۔ اے اللہ ہمارے مدینہ کی مٹی ہے، ہمارے تھوک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تاکہ اس سے ہمارے بیمار کو یا جس کو زخم ہے اس کو شفا ملے ہمارے رب کے حکم سے۔ مدینہ کی مٹی شفا دیتی ہے، ہمارے رب کے حکم سے یہ ذریعہ ہے، لیکن حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ تو کوئی جا کے وہاں سے لائے نہیں تھیلی بھر کے، لو بھائی شفا والی مٹی، شفا والی مٹی 5 روپے میں ایک پاکٹ تھی۔ اس میں بھی بھروسہ نہیں، پبلک کرتی ہے اس طرح سے۔ اور میں سنا ہوں کہ بعض لوگ وہاں سے جو کینچی والا مال لاتے ہیں، چوری والا، چوری اللہ کے گھر میں جا کے چوری کر، اس سے بڑا چور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں سے جو چورا چورا کے لاتے ہیں، یہاں پر لاکھوں میں اور ہزاروں میں بکتا ہے وہ۔ تو اس طرح کی چیزیں، خرافات، مسلمان چوری کرے اور اس کو بیچے، تو اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مٹی میں خصوصیت ہے، اس مٹی پر آپ اس طرح سے لعاب رکھ کے اور اس کو جہاں زخم ہوتا تھا وہاں لگایا کرتے تھے۔ اور یہ عام ہے، خاص نہیں، اس دور کے ساتھ یا نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ علماء نے اس کو علاج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ لکھا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مدینہ کی کھجوروں کے بارے میں بھی ایک خصوصیت ہے، لیکن وہ کون سی کھجور ہے؟ اجوا، ہر کھجور نہیں بلکہ اجوا کے بارے میں بات آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تصبح بسبع تمرات عجوة، جو 7 اجوا کھجوریں صبح سویرے کھا لے۔ کتنی؟ 7، 60 نہیں، زیرو والی نہیں، بغیر زیرو کے۔ 60 کھا لے گا کوئی، سیدھا کھاٹ پہ پڑ جائے گا۔ 7، 7، جو صبح سویرے 7 کھجوریں اجوا کی کھائے، لم یضرہ ذلک الیوم سم ولا سحر، اس دن اس کو نہ کوئی زہر نقصان دے گا نہ کوئی جادو نقصان دے گا۔ مدینہ کی 7 کھجوریں صبح سویرے جو آدمی کھا لے، اس پر کوئی کتنا ہی جادو کرے اثر نہیں ہوگا، اس کو کیسا ہی زہر کوئی دے اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ اجوا کھجور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کل تو بیچتے ہیں لوگ اجوا نام سے، لیکن وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو واقعی آدمی جانا جائے کوئی آدمی وہاں پہ، بھائی اجوا دو، تو اجوا لے کے آئے لیکن وہ کچھ اور ہی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بھروسے سے لانا چاہیے۔ اور بہت مہنگی ہوتی ہے اجوا کھجور، اور انہی حدیثوں کی وجہ سے اس کا ریٹ بھی کیا ہو گیا ہے؟ ہائی ہو گیا ہے۔ پہلے تو ملتی نہیں، نقلی ملتی ہیں، اور جو اصلی وہ بھی کیا ہے؟ بہت مہنگی ملتی ہے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں جس کو امام احمد نے روایت کیا، اس کے الفاظ ہیں، من اکل سبع تمرات عجوة، جو 7 اجوا کھجوریں کھائے، من بین لابتی المدینہ علی الریق، جو مدینہ میں ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے اور ریق کے ساتھ لعاب اس کا پیدا کرے منہ میں اور اس کے ساتھ کھائے، علی الریق، لم یضرہ یومہ ذلک شیء حتی یمسی، صبح سویرے اگر کھائے تو شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی اس کو۔ وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِي، اور اگر وہ شام میں ایک کھجور کھائے، لم يضره شيء حتى يصبح، تو صبح تک اس کو کچھ نقصان، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ یعنی صبح کھائے گا تو شام تک نقصان نہیں ہوگا، شام کو کھائے گا تو صبح تک نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ اجوا کھجوریں مدینہ کی ہیں، اسی لیے آپ نے کہا بین لابتی المدینہ، مدینہ کے دو پہاڑوں کے بیچ میں کی جگہ میں جو کھجوریں ملتی ہیں۔ یہ نہیں کہ باہر کا جاپان کا کوئی پروڈکشن ہو، یہ مدینہ کی کھجوروں کے بارے میں ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، العجوة من الجنة، کیوں ایسا آپ نے فرمایا؟ العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، آپ نے فرمایا اجوا کھجوریں یہ جنت سے آئی ہیں، یہ جنت کی کھجوریں ہیں، یعنی یہ کیا ہے، اجوا جنت سے ہے اور اس میں ہر زہر سے شفا ہے، اس میں ہر زہر سے شفا ہے۔ تو اس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح سے آخری دور کے بارے میں بھی مدینہ کے فضائل آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آخری دور میں دین اور ایمان مدینہ میں سمٹ جائے گا، ساری دنیا سے دین سمٹ کے کہاں ہوگا، مدینہ میں ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ، ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا، واپس لوٹ جائے گا، کما تعرض الحیۃ الی جحریہا، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹ کے آتا ہے، سانپ کہیں بھی جائے واپس کدھر آتا ہے، اپنے بل کی طرف آتا ہے، تو جیسے سانپ اپنے بل کی طرف واپس لوٹتا ہے، ایمان دنیا بھر میں جہاں بھی ہے، ایمان اینڈ میں آخری دور میں صحیح عقیدہ اور ایمان اور ایمان والے سمٹ کے کہاں چلے جائیں گے، سب کے سب مدینہ میں ہوں گے۔ آخری دور میں ایمان کہاں ہوگا، مدینہ میں ہوگا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا، آپ نے فرمایا ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا کما بدا، اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، یعنی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا نیا لے کے آئے، لوگوں کا رواج اور رسم جو چل رہی تھی مکہ میں اس کے خلاف ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لگتی تھی، تو اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، وسيعود غریبا کما بدا، اور پھر وہ ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروعات میں تھا، وہ یعرض بین المسجدین، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دو مسجدوں کے بیچ میں سمٹ آئے گا، دو مسجدوں کے بیچ میں کا مطلب مکہ اور مدینہ کی مسجد، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی، اس کے بیچ میں ایمان سمٹ آئے گا، اس کے باہر سارا کفر کا ماحول ہوگا۔ کما تعرض الحیۃ فی جحریہا، ویسی سمٹ آئے گا ایمان مکہ اور مدینہ میں جیسے سانپ اپنے بل کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب اخیراً کچھ باتیں ہیں، ذکر کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ اتنا کہاں سے ہے، مدینہ کے بارے میں اتنا ہے، اتنا زیادہ ہے، میں تو بہت مختصر ذکر کر رہا ہوں، اور بھی روایتیں ہیں اس بارے میں۔ آخری دور میں مدینہ کی حفاظت ہوگی دجال سے، اور ساری زمینیں دجال ہڑپ کر جائے گا، لیکن مدینہ میں وہ نہیں آ پائے گا۔ یہ آخری دور کے لیے خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو مدینہ میں پناہ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المدینہ تو یاتیھا الدجال، دجال مدینہ کی طرف بھی آئے گا۔ اس لیے وہ لوگ جو ابھی ماڈرن مفسرین جو حدیث کے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں دجال ایک کانسیپٹ ہے، ایسے بھی لوگ ہیں یہ نئے نئے جو ہے یعنی فلسفے والے، یہ ساری باطل باتیں ہیں، وہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ دجال کوئی شخص نہیں ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک گورنمنٹ بھی دجال ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی بھی دجال ہو سکتی ہے، ایک حکومت بھی دجال ہو سکتی ہے، دجال ایک کانسیپٹ، ایسا بولنے والے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پیٹ بھر کے ملیں گے ایسے لوگ، اس لیے کہ کوئی آدمی تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے، شہرت پانے کے لیے کچھ نہ کچھ نئی تحقیق لاتا ہے اور مشہور ہو جاتا ہے، دیکھتا نہیں کہ اس کی تحقیق واقعی اس کی جو ہے شاخیں صحیح جڑوں میں ہے کہ نہیں ہے، یا باطل کی جڑوں میں ہے۔ تو ایسا بھی لوگوں نے کہا دجال ایک شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کسی دن میں دجال پہ بھی ذکر کروں گا، کچھ باتیں اس کے سلسلے میں جو حدیث میں آئی ہیں، آپ نے فرمایا المدینہ تو یاتیھا الدجال، دجال مدینہ تک آئے گا، فیجد الملائکہ یحرسونھا، لیکن وہ مدینہ کی حفاظت کے لیے فرشتے پائے گا، کہ اس دن مدینہ کی حفاظت کون کر رہے ہوں گے، کون سی آرمی ہوگی، فرشتوں کی آرمی ہوگی جو بدر میں اور احد میں آئی تھی، فرشتے تھے بدر میں احد میں، تو اس دن بھی دجال سے ڈیفنس کے لیے کون ہوں گے، لوگوں کا وہاں پہ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ڈیفنس کس کی طرف سے ہوگا، ڈائریکٹ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا، اور یہ فرشتے جو ہے مدینہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے، اور دجال نہیں آ پائے گا۔ آپ نے فرمایا فلا یقربھا الدجال ولا الطاعون انشاء اللہ، آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے دجال قریب بھی نہیں آ پائے گا، اور مدینہ میں طاعون بھی نہیں آ پائے گا۔ طاعون پلیگ ہوتا ہے، جو بیماری ہوتی ہے جو چوہوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے، یا چوہوں کی والی بیماری جس کو بولتے ہیں، تو یہ پلیگ اس کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں طاعون کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مدینہ میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہوگا، مدینہ میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہوگا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال. دجال تو کیا آئے گا، دجال کا رعب بھی مدینہ میں نہیں آئے گا. دجال کا جو دبدبہ ہے، اس کا جو ڈر ہے، اس کا جو پاور ہے، اس کا رعب ہے، اس کی دھمکی ہے، وہ بھی مدینہ میں نہیں آ سکتی ہے. آپ نے فرمایا لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، مدینہ میں مسیح الدجال کا رعب بھی داخل نہیں ہوگا. لہا یومئذ سبعۃ ابواب، اس دن جس دن دجال مدینہ میں آنے کی کوشش کرے گا، مدینہ کے سات دروازے ہوں گے، مدینہ کے سات دروازے ہوں گے. علی کل باب ملکان، ہر دروازے پہ دو فرشتے گارڈ ہوں گے. ہر دروازے پہ دو کیا، ایک ہی کافی ہے دجال کے لیے بھی، لشکر کے لیے بھی. ایک ہی فرشتہ الٹ کے ڈال دے تو سب چھٹی ہو جائے گی. تو دو دو فرشتے ہوں گے ہر دروازے کے اوپر. اس لیے کہ عام طور سے آپ دیکھیں گے گارڈز کیسے ہوتے ہیں دروازے پر، ایک ادھر ایک ادھر. تو اللہ نے بھی دو فرشتے رکھے ہوتے ہیں کہ دو فرشتے وہاں پر ہوں گے جو دجال کو داخل ہونے مدینہ میں نہیں دیں گے. اس حدیث کو بھی امام البخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں مسجد نبوی یعنی مدینہ کے ساتھ ساتھ اور علاقوں کے بارے میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لا يقرب اربع مساجد، دجال چار مسجدوں میں نہیں جا پائے گا، چار مسجدوں میں نہیں جا پائے گا. کون کون سی مسجدیں ہیں؟ مسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد المقدس و الطور. چار مسجدیں ہیں، مسجد حرام دجال وہاں نہیں جا پائے گا، مسجد نبوی مسجد رسول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور نمبر تین مسجد اقصا بیت المقدس جس کو آپ کہتے ہیں، اور مسجد طور، طور جو موسیٰ علیہ السلام کا طور ہے. تو یہ چار مسجدیں ہیں جہاں دجال نہیں جا پائے گا. اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اور امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے آخری چیز جو مدینہ کے بارے میں ہے وہ یہ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سلسلے میں محبت کا اظہار کیا اور آپ کو پسند تھا کہ آپ کی خود موت مدینہ میں آئے، آپ کی وفات خود کہاں ہو؟ مدینہ میں ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قدمنا المدینہ وہی وبیئہ، ہم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، بیماری پھیلی ہوئی تھی. فاشتکا ابو بکر واشتکا بلال، تو وہاں آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی بیمار پڑ گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی بیمار پڑ گئے. فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوى اصحابہ، جب آپ نے اپنے صحابہ کی بیماری کو، بخار کو دیکھا تو آپ نے کہا اللہم، دعا کیا آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ او اشد. یہ یاد رکھنے کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے لیے مدینہ کو محبوب بنا دے، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسا ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ یہاں کی بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ کے سلسلے میں دلوں میں ان کی خرابی پیدا نہ ہو جائے کہ کیا یہاں کے بیمار ہو گئے، ایسا نہ ہو. اس لیے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت کو ڈال دے جیسے تو نے ہمارے دلوں میں، ہم کو مکہ کی محبت ہمارے قلوب میں ڈالی ہے، او اشد، یا اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جتنی مکہ کی محبت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وصححها وبارك لنا في سعيها ومديها، اور اس بستی کو صحت مند بنا دے، صحیح کر دے، یعنی یہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اللہ یہاں پر لوگوں کو کیا کر دے، اس مدینہ کو صحت مند کر دے، بیماری کو ہٹا دے یہاں سے، اور ہماری سا میں اور ہمارے مد میں، ہمارے ناپ تول میں برکت دے دے، یہاں کی پیداوار میں برکت دے، یہاں کے اناج غلے وغیرہ میں، کھانے کی چیزوں میں برکت دے دے. وحول حماها الى الجحفة، اور یہاں کے بخار کو جحفا کی طرف ڈال دے. جحفا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہود و نصارہ بستے تھے جو اسلام کے پکے دشمن تھے. تو آپ نے دعا کیا کی؟ اے اللہ، یہاں کی بیماری کو کہاں پھینک دے؟ یہاں کی بیماری کو جحفا کی طرف ڈال دے جہاں پر اسلام کے دشمن یہود و نصارہ بستے ہیں. تو مدینہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے محبت کی دعا کی کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے مدینہ کی جیسی مکہ میں ہے بلکہ اس سے زیادہ. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, جب آپ کی وفات ہوئی تو صحابہ میں آپ کے دفن کے بارے میں اختلاف ہوا کہاں دفن کیا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے. فقال ابو بکر, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ, ایک بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سنی ہے جس کو میں آج تک بھولا نہیں ہوں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ایسی سنی ہے جس کو میں آج تک بھولا نہیں ہوں. قال ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ, اللہ تعالی کسی نبی کو موت دیتا ہے یا اس کو قبض کرتا ہے, قبض کرتا ہے تو ایسی ہی زمین میں قبض کرتا ہے جہاں دفن ہونا اس نبی کو پسند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسی زمین میں قبض کرتا ہے, موت دیتا ہے, وفات دیتا ہے جہاں پر وہ نبی چاہتا ہے کہ اس کو وہاں پر وفات آئے, موت آئے. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اس کے بعد, کہا ادفنوہ فی موضع فراشہ, جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے وہیں پر آپ کو دفن کرو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محبوب تھی کہ آپ کی وفات مدینہ ہی میں ہو. آپ کی وفات کہاں ہو؟ مدینہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں وفات دیتا ہے نبی کو؟ جہاں نبی چاہتا ہے کہ مجھ کو یہاں پر موت آئے. تو اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو کہا کہ اس حدیث کی بنیاد پر تم کو کیا کرنا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں ہوئی ہے, جس بستر پر, جس جگہ پر آپ کی وفات ہوئی ہے وہیں آپ کو دفن کیا جائے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اور وہیں آپ کی قبر آج تک ہے, وہیں آپ کی قبر آج تک ہے. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو اس اختلاف کا فیصلہ کس پر ہوتا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, ایک حدیث میں نے سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سارا اختلاف اس حدیث کی بنیاد پر کیا ہو گیا؟ ختم. آج نبی کی محبت کا دعویٰ مسلمان کرتا ہے, نبی کی ذات سے محبت ہے, نبی کی بات سے بھی محبت ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بھی تعظیم ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے نہ ماننے پر آدمی کے ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے. چاہے ذاتی محبت نبی سے ہو لیکن نبی کی بات سے محبت نہیں ہے اور نبی کی ذات سے محبت ہے تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. میری بات کو یاد رکھیے, غفلت میں نہیں بول رہا ہوں. نبی کی ذات سے محبت ہے, نبی کی بات سے محبت نہیں ہے, کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ابو طالب کو کیا دشمنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محاصرہ کیا گیا, آپ کو جب یعنی دور کیا گیا اور بائیکاٹ کیا گیا اور آپ کو کھانے کے لیے, تجارت وغیرہ سب بائیکاٹ, بھوکے رہتے تھے صحابہ, کئی کئی تک بچے بلکتے تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ایسے وقت میں بھی ابو طالب آپ کے ساتھ میں تھے, ایسے وقت میں بھی ابو طالب ساتھ میں تھے. لیکن ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تھی, آپ کی بات سے محبت نہیں تھی. انکار کر دیا, نہیں مانتا میں وہ کلمہ. آپ کی باتوں میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. نہیں مانا آپ کی بات کو, آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا ابو طالب نے. تو یہ محبت کام آئی؟ نہیں کام آئی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ جہنم میں عذاب تھوڑا ہوا, لیکن جہنم سے نکل نہیں سکتا آدمی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ذات مبارکہ اور آپ کی بات, ان دونوں کی محبت ڈال دے اور آپ کی ہر بات کو مان لینے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور ہر وہ چیز جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی, چاہے وہ اشخاص ہوں, چاہے وہ مواضع جگہیں ہوں, چاہے وہ چیزیں ہوں, جو بھی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, اللہ تعالی ہمارے قلوب میں بھی اس چیز سے محبت ڈال دے. اور اللہ تعالی اپنے دین کی محبت اور دین پر چلنے والوں کی اور اہل حق کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.